کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اے میرے شاہ شر کو غرب نان جویں غذا تیری، اے میرے شاہ شر کو غرب نان جویں غذا تیری، اے میرے بوریا نشیں سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریا نشیں سارا جہاں گدا تیرا، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، مل جاون یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی، مل جاون یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی، ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਿਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਿਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਾ ਮਾਕਾ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਾ ਮਾਕਾ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਾ ਮਾਕਾ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਸ ਨਾ ਮਾਕਾ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਮਨ ਠਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉਂ ਲਾਈਏ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਪਾਈਏ ਲਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉਂ ਲਾਈਏ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਪਾਈਏ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਗਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਗਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜਾਈ کی کرنی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. انسان کا مزاج ہے جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کا عکس دل میں آ ہی جاتا ہے, حتیٰ کہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میں لباس ویسا پہنوں, کوشش کرتا ہے کہ چال ڈھال جوتا اور زندگی کا اٹھنا بیٹھنا میرا ویسا ہو. ایک پرانا کرکٹ کا کھلاڑی میرے پاس آتا ہے. میں نے اسے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ کے کرکٹ والے پہلے ایک سویٹر پہنتے تھے جس میں یوں لکیریں ہوتی تھیں؟ کہنے لگا ہاں وہ فلاں ایک کھلاڑی تھا, اس نے ایک دفعہ پہنا تھا, ساری قوم اسی سویٹر پہ لگ گئی تھی. شاید آپ کو یاد ہوگا ایک جرسی تھی یا سویٹر تھی, اس پہ ایک ایسے لکیریں تھیں, اس ساری قوم اسی پہ لگ گئی. اس کی وجہ ہے کہ اس سے محبت تھی, اس سے پیار تھا, اس سے الفت تھی. تو جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے پیار ہوتا ہے اور جس سے الفت ہوتی ہے, اس کی اداؤں سے پیار ہوتا ہے, اس کے لباس سے پیار ہوتا ہے, اس کے چہرے سے, اس کی مسکراہٹ سے یا اس کے غم سے پیار ہوتا ہے. یہ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے, یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. آج ہم 10 محرم ہے اور 10 محرم میں ہمیں زندگی کا ایک سبق دیکھنا ہے کہ جن ہستیوں کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں, جن ہستیوں کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں, اور محمد اور آل محمد کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کا چہرہ کیسے تھا, ان کا لباس کیسا تھا, ہاں کیسا تھا, وہ پہنتے کیسے تھے, وہ اوڑھتے کیسے تھے, وہ چلتے کیسے تھے, ان کے دن کیسے تھے, ان کی راتیں کیسی تھیں, ان کی صبحیں کیسی تھیں, ان کی شامیں کیسی تھیں. اس کی ایک وجہ ہے, ہمیں ان سے عشق ہے, ہمیں ان سے محبت ہے. تو جن سے عشق اور محبت ہوتی ہے, ان کی ایک ایک ادا پہ بندہ فدا ہوتا ہے, اور جس سے عشق اور محبت نہ ہو, اس کی ایک ایک ادا سے انسان کو نفرت ہوتی ہے. ہمیں ان ہستیوں سے محبت ہے اور عشق ہے, تو ہم نے ان کی ایک ایک چیز کو تلاش کرنا ہے, ایک ایک چیز پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. تو آئیں, ہم ایک کتاب میرے پاس ہے, اس کا نام اردو نام ہے تہذیب الاسلام, اور اس کا یہ فارسی کی لکھی ہوئی تھی, اصل میرے پاس اس کا اردو ترجمہ ہے, تہذیب المومنین اردو ترجمہ حلیۃ المتقین. شیعہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ملا باقر مجلسی, ایک بہت بڑے بہت بڑے عالم ہیں, علامہ محمد باقر مجلسی, المعروف ملا باقر مجلسی. یہ ان کی کتاب ہے جو اس وقت میرے پاس ہے, یہ ان کی کتاب ہے جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے. اس کتاب میں ہمیں آل رسول کا حلیہ ملتا ہے. آپ اس کتاب کے نام سے پتا کریں, حلیہ المتقین لکھا ہوا ہے. متقین کا, صالحین کا, اہل بیت کا حلیہ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے وضاحت سے بہت سی چیزیں لکھی ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے. اور ہم یہ دیکھیں ان حضرات کی زندگی میں کیا کیا ادائیں تھیں, اور ان کے حضرات کی زندگی میں کیا کیا مبارک ایسی روشنیاں تھیں جو آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کی. اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو میری آپ کی زندگی میں ہوں تو خیر ہی خیر, برکت ہی برکت, عافیت ہی عافیت, رحمت ہی رحمت اور راحت ہی راحت ہے اگر وہ چیزیں ہوں. کیا خیال ہے, میری بات کو مجھے دیکھ کے سنیں گے یا سو کے سنیں گے؟ سونے کا موقع دیا جائے گا بھرپور انشاءاللہ، کل بھی دیا گیا، آج اس سے زیادہ دیا جائے گا. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، یہ وہ مجالس ہیں، آج آخری دن ہے، آج دوپہر کی محفل ہوگی، پھر شام کی ہوگی، تو آج آخری دن ہے، اس پہ ذرا توجہ اور دھیان ہو. اور آج صبح جو میں موضوع لے کے بیٹھا ہوں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بابرکت بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور ہماری زندگی میں یہ موضوع بہت بڑا رہبر ہے، بہت بڑا رہبر ہے. اس موضوع کو لے کر ہم نے چلنا ہے کہ ہماری زندگی میں ان کی زندگی کا عکس ہو. اگر ہمیں محمد اور آل محمد سے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، تو پھر ان کی زندگی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اگر ان کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے، پھر اپنے عشق، محبت اور پیار پہ نظر ثانی کریں، یہ وقت لازم ہے. اگر ان کی زندگی کا عکس ہماری زندگی میں ہے، تو پھر ہم دنیا کے خوش قسمت لوگ ہیں. آئیں ذرا، ایک باب ہے صفحہ نمبر 175 پہ، معتبر حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، مسواک کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے برابر مسواک کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ میرے دانت نہ گھس جائیں. مسواک کرنا. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جبریل مجھے مسواک کرنے کی اس قدر تاکید کی، مجھے یہ گمان ہوا کہ میری امت پر واجب نہ ہو جائے. ہمیں آل کی ایک ایک ادا کو اپنے سینے سے لگانا ہے، محبتوں میں، پیار میں، الفتوں میں، عقیدتوں میں اور سو احترام میں. مسواک. اور حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی تھے، ان کے مقام اور مرتبے کو بس آپ اتنا پہچان لیں، میں نے کل بھی تذکرہ کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر میں امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کے شاگردی میں نہ بیٹھتا اور ان کا شاگرد نہ بنتا، تو شاید میں علم کی خوشبو تک نہ پہنچ سکتا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں ہلاک ہو جاتا. اتنا بڑا ان کا مقام اور وقار ہے، اتنی بڑی ان کی شان و شوکت ہے. اور ہمارے جو عملیات کی دنیا میں عمل ہیں بہت زیادہ، علم جعفر انہی کے نام سے ہے، امام جعفر کے نام سے ہے علم جعفر، اور خفیہ علوم، لدنی علوم، وحبی علوم. لدنی اور وحبی سے مراد ایسے علوم جو عام انسانوں کو پتہ نہیں ہے، اور ایسے علوم جو ہر بندے کی دسترست میں نہیں ہے، اور ایسے علوم جو ہر بندہ ان تک پہنچ نہیں سکتا. اس کا تعلق حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہے، اس کا تعلق حضرت امام جعفر صادق کی نسبت سے اس کا تعلق ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، ان کے علوم کی تہ تک میں کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ یہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ جل شانہ نے کائنات کے علوم کی چابیاں دی تھیں. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ہستی ہیں. انہی خاندان اور انہی ہستیوں سے خوشا چینی کرنے والے، شاگردی حاصل کرنے والی ایک شخصیت تھی، مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ. 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. کتنے سال کی عمر میں؟ صرف 32 سال کی عمر میں. دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے. تقریباً 1000 کتابیں اب تک ان کی وجود میں آ چکی ہیں. 3-4 بندوں نے ان کی زندگی پہ PhD ڈاکٹریٹ کی ہے، ابھی تک بھی ان کے علوم کی تہ تک نہیں پہنچ سکے. میں ان کی کتابیں بہت ان کے پیچھے رہا، کتابوں کے، اور بہت کتابیں میں نے ان کی حاصل کی، بہت زیادہ. ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس جو کچھ علوم ہے اور آج جو کچھ علم، لوگ متحیر حیران ہوتے ہیں کہ یہ علم ہے، یہ سارے کے سارے علوم میں نے حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے حاصل کیے ہیں. اب ان کے علم کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ. لین نکل رہی تھی، کھپ رہے تھے، اور وہ اپنے کنویں پہ بیل کے ساتھ بیل کو چلا رہے تھے اور اپنی فصل کو پانی دے رہے تھے. کئی دن دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، ان لوگوں کو بلایا، ادھر آؤ، تم یہ سمت چاہتے ہو؟ وہ حیران ہوئے کہ یہ دیہاتی بابے کو کیسے خبر ہے، سائنس کی دنیا تو ہمارے پاس ہے. ایک پیالہ لے آئے، پیالہ، اس پیالے کے اندر پانی ڈال کے مٹی کی چٹکی ڈالی اور چٹکی اس سمت میں گئی. انہوں نے کہا یہ سمت ہے، اس طرح کرو، یہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، یہ سمت ہے، اس سے کرو، تمہارا کام ہو جائے گا. اور ان کا وہ کئی دنوں سے کھپنا ایک چٹکی میں کام ہو گیا. انہوں نے جا کے اپنے بڑے سے کو بتایا کہ اس طرح فلاں فلاں گاؤں کے اندر ایک بابا ہے اور اس بابے نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا چٹکیوں میں. کہا کہ بابے کو بلا کے لے آؤ. جب بابے کو بلانے گئے انہوں نے کہا ہم تو مصروف آدمی ہیں، بچوں کی روزی کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ آ جائیں، ہم اور آپ کو استفادہ دے دیں گے، فیض دے دیں گے، فائدہ دے دیں گے. انہوں نے جا کے اس افسر سے کہا، اسے غصہ آیا، اس نے فوج کو بھیجا، دستہ ایک پولیس کا، کہ جا کے ان کو اٹھا کے پکڑ کے لے آؤ. ان کو اپنے اللہ نے جو علم دیا تھا اپنے علم میں سے، علم دیا تھا اپنے علم میں سے، علم دیا تھا اپنے علم میں سے. اللہ سے ایک دعا مانگا کریں، آج کے بعد آپ اس میں میرا حصہ اور میری نسلوں کا حصہ ہی ملایا کریں. اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اللہ اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. اللہ سے مانگا کریں اور ضرور مانگا کریں. اور جو اللہ والا علم ہوتا ہے، علم وہ علم نافع ہوتا ہے، اور جو علم نافع ہوتا ہے وہ آخرت کی پہچان بتاتا ہے، وہ مرنے سے پہلے کے فائدے کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کے فائدے بھی دیتا ہے. اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں. انہیں پتا چل گیا کہ پولیس کا ایک دستہ آ رہا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے. ساتھ ہی ایک ٹھیکری پڑی تھی، کنویں پہ تھے، بیل چل رہا تھا، ساتھ ایک ٹھیکری پڑی تھی، ٹھیکری پہ اٹھایا، کچھ پڑھا، اسے کنویں میں ڈال دیا. پہلے نا کنویں کے ساتھ مٹی کے کوزے ہوتے تھے، لوٹیاں کہتے تھے، مٹی کے کوزوں سے پانی بھر بھر کے ایسے آ رہا ہوتا تھا، ایسے آ رہا ہوتا تھا. ہر کوزے کے ساتھ ایک سپاہی آ رہا ہے نیچے سے نا، کنویں میں سے ایک سپاہی آتا ہے، کوزے میں سے نکلتا ہے اور یوں ایک منٹ میں بڑا ہو جاتا ہے. ہر کوزے کے ساتھ ایک سپاہی آ رہا. اب جو ان کا دستہ آیا، دیکھا تو اس طرح بہت بڑا ایک لشکر کھڑا ہے. بھاگ گئے. پھر وہ افسر آیا، قدموں میں پڑا، شاگردی اختیار کی اور پھر فیض پایا اور ایک سبق دیا کہ فیض پانے کے لیے شاگردی، جھکنا اور تواضع ضروری ہے. جہاں جھکنا نہ ہو وہاں فیض نہیں ملتا. اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں، آپ ذرا منظر میری طرف دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی آپ کو. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں اور موسیٰ نبی، وہ نبی ہیں 28 پاروں میں جن کا تذکرہ نام لے کے آیا ہے، ہر پارے میں نام لے کے تذکرہ، اور باقی پاروں میں تذکرہ نام لے کے نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں آیا ہے، یعنی 30 پاروں میں جس نبی کا تذکرہ آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا علوم ہے وہاں جا کے سیکھا ہے. یہ گئے، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے، انہوں نے کہا السلام علیکم، کوئی توجہ جواب نہیں. انہوں نے پھر توجہ دلائی، سرکار حاضر ہے بندہ، پھر کوئی توجہ نہیں، پھر توجہ دلائی. بار بار توجہ دلانے کے بعد انہوں نے چادر ہٹا کے کہا، بھائی چاندہ کی ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جی وہ میں کچھ علوم آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، غیبی علوم، پرسرار علوم، سربستہ علوم، لدنی وحبی، تکوینی، وہ علوم میں چاہتا ہوں. کہنے لگے جا بھائی اپنا کام کر، تو اس کے قابل نہیں ہے، چل پھر سو گئے، توجہ ہی نہیں ہے. اب منتیں ہو رہی ہیں، زاریاں ہو رہی ہیں، منتیں زاریوں کے بعد پھر کہا اچھا اس شرط پہ اپنے ساتھ رکھوں گا، یہ یہ شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سوال نہیں کریں گے، ہاں سوال نہیں کریں گے۔ یہ روح کی دنیا میں زیادہ سوال انسان کو نقصان دیتے ہیں، کیوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وقت آنے پہ خود سمجھ آ جاتی ہیں، وقت آنے پہ خود سمجھ آ جاتی ہیں۔ انسان راہوں میں چلتا رہے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، شک کی دنیا، وسوسوں کی دنیا کے ساتھ نہیں۔ یہ روح کی دنیا ایسی ہے جو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کہاں سے بات چلی تھی؟ ہاں حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ کے یہ علم کا چھوٹا سا کمال بتایا ہے، اور ملا کہاں سے؟ آل رسول کے در سے، در آل رسول سے، اور جن کے در سے یہ علم ملا ہے کہ کنویں میں سے فوج آ رہی ہے اور ٹھیکری پڑھنے سے کائنات کا نظام بدل رہا ہے، آپ سوچیں ان کے پاس اللہ کی بارگاہ سے ملے ہوئے علوم کتنے ہوں گے۔ اب اگلی روایت سنیں، امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے 12 فائدے ہیں، پیغمبروں کی سنت ہے، دوسرا منہ صاف کرتا ہے، تیسرا آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، چوتھا اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا باعث ہے، پانچواں بلغم کو ختم کرتا ہے، چھٹا حافظے کو تیز کرتا ہے مسواک، ساتواں دانت سفید ہوتے ہیں، اور نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، آٹھواں دانتوں کی بوسیدگی اور گرنا ختم ہو جاتا ہے، اور نواں اور دسواں دانتوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور گیارہ بھوک سچی اور زیادہ لگتی ہے۔ یہاں تو کر لو انشاءاللہ، لنگر سادہ بھی ہے، کشادہ بھی ہے، اللہ نے آپ کو گھر میں بھی دیا ہوا ہے یقیناً۔ گیارہواں بھوک سچی اور زیادہ لگتی ہے، اور فرشتے مسواک کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں کچھ سنتیں ایسی ہیں، ایک مسواک کرنا، دوسرا لبیں تراشنا، لبیں تراشنا، مچھیں اگر رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی ہوں جو لبوں کے اندر نہ آئیں۔ لبوں کے اندر مچھیں صرف دو بندوں کے لیے وقتی طور پہ جائز ہیں، ایک حاجی کے لیے، ایک مجاہد کے لیے۔ حاجی کے لیے کہ جو اگر اس وقت حالت حج میں ہے اور اس کی لبیں بڑھ گئی ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی ممانعت نہیں، ایک وہ مجاہد جو حالت جہاد میں ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو مسواک کرنا، دوسرا لبیں تراشنا، اور تیسرا درمیان میں مانگ نکالنا اگر زلفیں ہیں تو، اور چوتھا کلی کرنا، اور پانچواں ناک میں پانی ڈالنا، اور بغلوں کے بال منڈوانا، ناخون کٹوانا، استنجا کرنا۔ اب ایک اور بات سنیں، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جین تین باتوں کا مزہ جس کو پڑھ جائے وہ چھوڑتا نہیں، تین باتوں کا، ایک سر منڈوانے کا۔ اب میں آل رسول کی تین سنتیں بتاتا ہوں، بال رکھنے کی تین سنتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک زلفیں رکھنا، ایک سر کو منڈوا دینا، جو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی زندگی میں بارہا یہ ملتا ہے، اور ایک اتنے بال رکھنا کہ پیشانی سے لے کر گردن تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک برابر ہوں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے بڑے، ادھر سے نہیں۔ بال رکھنے کی تین ادائیں، غور سے سنیں، پھر عرض کرتا ہوں۔ پہلی ادا زلفیں، آقا کملی والے کی زلفیں کبھی کانوں کی لو تک تھیں، کبھی اونچے تھیں، کبھی نیچے تھیں، کبھی ایسے بھی تھیں جو کندھوں پہ آئیں۔ زلفیں، سب سے پہلی چیز زلفیں۔ دوسرا، سر کے بال بالکل منڈوا دینا، اس کو نیچے نہ رکھیں، کتاب کو اوپر رکھ دیں۔ میں اوپر بیٹھا ہوں، ادب ہے بھائی، یہ اوپر رکھ دو۔ زلفیں سر منڈوا دینا، یا تیسرا، بال ایسے رکھنا کہ سر سے لے کر ایک کونے سے دوسرے کونے، دوسرے کونے سے، بال بالکل برابر ہوں، بالکل برابر ہوں۔ میری ترتیب یہ دوسری والی ہے اکثر، کہ ایک لو سے دوسری لو تک، پیشانی سے گردن تک میں بال برابر رکھتا ہوں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں نائی کے پاس جاتا ہوں، اس کی مشین کے اوپر ایک موٹا پرزہ لگوا کے یوں یوں ایک منٹ میں بات ختم، اس لیے زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے، 40-50 روپے میں کام ہو جاتا ہے۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا کتنے پیسے دیتے ہیں، کہ 1800 روپیہ نئی کو دیتا ہوں۔ ہاں کہا، ظلم کر دیا تم نے۔ میں تین چیزوں کا مزہ جس کو لگ جائے وہ چھوڑتا نہیں، ایک سر منڈوانا، دوسرا اونچا کپڑا پہنا، ایسا کپڑا جو ٹخنوں سے اونچا ہو، اور تیسرا نکاح کے اوپر نکاح کرنا۔ آپ کو علم ہے کہ حضرت امام حسین شہید کربلا کی کتنی بیویاں تھیں؟ 7 تو نکاح ہیں کم از کم، اور امام حسن کی 80 سے زیادہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا ایک نکاح نہیں تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد پھر آپ کے نکاح در نکاح در نکاح ہیں۔ آل رسول کی زندگی کا ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ انہوں نے عصمتیں، عزتیں، وقار اور پاکیزگی کی زندگی کو رواج دیا۔ پاکیزگیاں، عزتیں، عصمتیں انہی کے خاندان سے ہمیں ملی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے نکاح در نکاح کیے ہیں، نکاح در نکاح کیے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ آج 1:10 کی شرح ہے، ایک مرد ہے 10 عورتیں ہیں، اور یہ شرح بڑھ رہی ہے، اور بعض ملکوں میں اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس سے تیزی سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور بعض مذاہب کے مذہبی پیشوا اب اس بات کو کہنے لگے ہیں، اسلام ایک سچا مذہب ہے جس نے 1 سے زائد 4 تک کی اجازت دی ہے، باقی کسی مذہب میں ہے لیکن موجودہ رواج میں نہیں ہے، باقی ہر مذہب میں ہے، ہر مذہب میں ہے۔ اب داڑھی بڑھانے کے بارے میں حلیت المتقین میں ملا باقر مجلسی صاحب نے ایک بات عجیب کہی ہے، فرمایا داڑھی کو متوسط رکھنا سنت ہے، نہ زیادہ طویل ہو نہ زیادہ کم ہو، ایک مش سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے اور ایک مش سے زیادہ کم نہیں کرنی چاہیے۔ داڑھی کے بارے میں انہوں نے خاص طور پہ بیان کیا ہے، داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ ایک مش سے زیادہ داڑھی نہیں رکھتے تھے اور ایک مش سے کم نہیں رکھتے تھے، ایک مٹھی کے برابر داڑھی ہو جائے، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ اگر داڑھی ہوتی تھی منڈوا دیتے تھے، کٹوا دیتے تھے۔ اور امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ جب بازار سے گزرتے تھے، ان کی تہبند اتنا پنڈلیوں سے اونچا ہوتا تھا کہ دور سے لوگ دیکھ کے پیٹھ سے کہہ دیتے تھے کہ یہ امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے ہیں. یہ حلیت المتقین میں لکھا ہوا ہے. اتنا زیادہ ہوتا تھا. میں ان کے وظائف بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے دو فائدے بتاتا ہوں کہ جو شخص اپنے ناخن جمعرات کے روز کتروائے اور ایک ناخن جمعہ کے دن کے لیے چھوڑ دے, اللہ اس کی پریشانی کو زائل کر دیتے ہیں. اور امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن, اور منقول ہے جو شخص اپنے ناخن جمعے کے دن کاٹے, اللہ اس کے پوروں سے درد نکال دیتے ہیں, بجائے اس کے صحت اس میں داخل کر دیتے ہیں. اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے, جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے ہر ایک بیماری رفع ہوتی ہے, اور جمعرات کے روز ناخن کاٹنے سے روزی سے فراغت ملتی ہے, روزی میں فراغت ملتی ہے, اللہ رزق وسیع کرتا ہے. اور امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص جمعہ کے دن ناخون کٹواتا رہے گا, اس کی انگلیوں میں کبھی کور کی تکلیف نہیں ہوگی. اور حضرت امام محمد باقر رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص ہر جمعرات کو ناخون کاٹے گا, اس کی اولاد کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گے. اور اگر کسی کو یہ منظور ہو کہ جمعرات و جمعہ دونوں دن کے فائدے حاصل کرے, تو جمعرات کے روز سب کاٹے یا کٹوائے, اور جمعہ کے لیے ایک رہنے دے, یا یوں کرے کہ جمعرات کے دن سب ناخون کٹوا دے, اور جمعہ کے دن سب کو ریت دے کر ذرا ذرا ان کو رگڑ دے, تاکہ وہ رگڑنے سے ایک تو ان کی تیزی ختم ہو جائے گی, اور دوسرا کچھ جو حصہ ان کے رگڑنے سے گرے گا وہ جمعے کے دن کے حصے میں شامل ہو جائے گا, اور جمعے کے دن کی برکات اس میں شامل ہو جائیں گے. ایک سوال ہے آپ سے جو آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ بتائیں کہ رات کی نشست بھی تھی, کل کی, آج کی ہماری یہ چوتھی نشست ہے. کیوں تیسری ہے؟ صبح, دوپہر, شام, آج چوتھی نشست ہے ہماری. آج کی ہماری یہ چوتھی نشست ہے. اس چوتھی نشست میں مجھے جو لوگوں کے تاثرات ملے ہیں وہ یہ ملے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سب سے پہلی بات, ایک انوکھی زندگی ہے کہ ہمیں ایک تو سب سے پہلے یہ درود پاک ملا ہے. اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں, ایک گمان یہ تھا, اور دوسرا گمان یہ تھا کہ یہ درود نامکمل درود ہے. جبکہ آپ کو میں نے چار روایات دکھائیں فضائل درود شریف سے, کہ یہ چاروں روایات بتاتی ہیں کہ یہ درود مکمل درود ہے. ایک غلط فہمی دور ہوئی. دوسری ایک چیز جو عمومی ہمارے ذہن میں ہے, جس کو میرے احباب نے مجھے بتایا, وہ یہ ہے کہ آل رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ اب بیان ہوا. کیا خیال ہے؟ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس سے پہلے اس درود کے بارے میں کیا رائے تھی, بتائیں. اس سے پہلے کیا رہے تھے؟ ہاں جی، یہ ہمارا درود نہیں ہے، یہ رائے تھی. ہاں، آپ اس کو نامکمل سمجھتے تھے. اور جی ہاں جی، کہتے ہیں جس چیز کے زیادہ تذکرے ہوں اس سے محبت بھی ہوتی ہے، زندگی میں وہ چیز آتی ہے. اس کے تذکرے کبھی سنے ہی نہیں. اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے وہ کتاب لایا ہوں جس میں آل رسول کا سارا حلیہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سے منقول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بازار تشریف لے گئے، ایک اشرفی میں تین کپڑے خریدے، پیرہن ٹخنوں تک، لنگی نصف پنڈی تک، اور ردا آگے سینے تک اور پیچھے کمر سے بہت نیچی، اور پھر اللہ کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے اس نعمت کے ملنے پہ دعا کی. اور حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے، کپڑے کا وہ حصہ جو ایڑی سے گزر کر نیچے پہنچے آتش جہنم ہے. ہاں، امام جعفر صادق کا فرمان ہے، حلیت المتقین صفحہ نمبر 21 پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، وَسِيَابَكَ فَطَحِرْ، جس کے لفظی معنی ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. فرمایا، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو پاک اور پاکیزہ ہی رہتے تھے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کپڑے اتنا نیچے رکھتے ہیں کہ وہ نجاست میں آلودہ ہیں اور ان کے کپڑے گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا، وَسِيَابَكَ فَطَحِرْ، اپنے لباس کو پاک رکھو. اور ایک اور روایت میں حضرت امام محمد بن باقر سے منقول ہے کہ ایک شخص کو وصیت فرمائی، اپنا پیرہن اور پاجامہ بہت نیچے نہ رکھنا، یہ علامت تکبر کی ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. ان حضرات کا یہ فیضان تھا. آگے سنیے، فرمایا کہ آل رسول میں کوئی ہستی آج تک ایسی نہیں ملی جن کے سر پہ سفید امامہ نہ ہو. یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے وقت سر پہ سیاہ امامہ باندھا تھا. اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے وقت سر پہ سیاہ امامہ باندھا تھا. اب ایک عمل سنیے جو آپ کو فائدہ دے گا. ان اللہ کے بزرگوں کا، ان صلحاء کا، امت کے رہبروں کا، امت کی عظیم ہستیوں کا. اور میں حضرت ابی عبداللہ سے منقول ہے، جو شخص نیا کپڑا پہنے کورے برتن میں پانی لے کر 32 مرتبہ سورت انا انزلنا پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 32 مرتبہ سورت انا انزلنا پڑھے، اور اس کپڑے پر چھڑک دے جب تک اس کا تار تار باقی رہے گا، روزی برابر فراغ ملتی رہے گی. یہ عمل پھر سنیے، آپ نیا کپڑا لیں، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے لیں، اس کے اوپر 32 مرتبہ 32 مرتبہ سورت انا انزلنا پڑھیں. سورت انا انزلنا فی لیلۃ القدر، پوری سورت پڑھیں، اور وہ پانی ہلکا سا چھڑک دیں. کس کے اوپر؟ اس نئے کپڑے کے اوپر. تو اللہ پاک جل شانہ اس کپڑے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ جب تک تن پہ رہے گا، اس کا تار تار بھی تن پہ رہے گا، اللہ پاک اس کپڑے سے اس بندے کے پہننے والے کے روزی میں فراغی عطا فرمائیں گے اور وسیع روزی عطا فرمائیں گے. ایک اور اس انان زلنا کا فائدہ بتاتا ہوں. جو شخص یہ چاہتا ہے میری عینک اتر جائے، نظر تیز ہو، آنکھوں میں چمک ہو اور آنکھیں میں وسعت اور وسیع ہو، وہ ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑھ لے، ہر وضو کے بعد. اگر وضو اس نے ٹوائلٹ میں، لیٹرین میں کیا ہے تو وہ دل ہی دل میں پڑھ لے، ورنہ باہر نکل کے پڑھ لے. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری پڑھ لے، نظر میں چمک ہوگی، نظر تیز ہوگی اور نظر میں اللہ جل شانہ وسعت عطا فرمائیں گے. ایک اور روایت ہے، فرمایا جو نیا کپڑا پہنے اور پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھے تاکہ تمام آفتوں سے نجات پائے، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، جب وہ کلمہ پڑھے گا اور نیا کپڑا پہنے گا ساری آفتوں سے نجات پائے گا، اور اس کے بدن پر جب تک ایک تار بھی اس کپڑے کا رہے گا اللہ اس کو خوشیاں دے گا، اللہ غم اس سے ہٹا دے گا، اللہ اس کو خوشیاں دے گا. اب ایک اور عمل ہے، ہر درویش کا اپنا عمل ہے، ہر سخی کا اپنا عمل ہے. ایک تیسرا عمل غور سے سنیے، بسند معتبر حضرت علی بن موسیٰ الرضا، حضرت امام موسیٰ رضا کے بیٹے حضرت علی کا یہ فرمان ہے، جس وقت وہ حضرت نئے کپڑے پہنتے تھے انہیں دائیں طرف رکھتے اور پانی کا برتن منگواتے، اس میں سورۃ قل ھو اللہ احد، آیت الکرسی اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون دس دس مرتبہ پڑھتے. سورۃ قل ھو اللہ کتنی مرتبہ؟ دس مرتبہ. آیت الکرسی کتنی مرتبہ؟ دس مرتبہ. اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون بھی دس مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کرتے، اس پانی کو ہلکا سا ان کپڑوں پہ چھڑک دیتے اور ارشاد فرماتے، جو شخص ایسا کرے گا جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی رہے گا اللہ اس کی روزی میں وسیع تر وسیع فراغت عطا فرمائے گا، فراغت عطا فرمائے گا، یہ ان کی برکات ہیں، یہ ان کی برکات ہیں. اب ہم ان تینوں عملوں کو پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد رہے. چاہتے ہیں کہ آپ یہ آئندہ کریں؟ چاہتے ہیں؟ ہم دہرا لیتے ہیں ان تین اعمال کو. سب سے پہلی چیز ہم دہراتے ہیں کہ جو نیا کپڑا پہنے اور اس پہ 32 مرتبہ سورۃ انا انزلنا پڑھے، اللہ رزق کی وسعت اور فراغت عطا فرماتے ہیں. دوسرا عمل ہے جو نیا کپڑا پہنے، نئی کوئی بھی نیا کپڑا پہنے، صرف ایک بار پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار پڑھ لے تو تمام، ایک تو آفتوں سے نجات پاتا ہے، آفت آفت، جادو کی آفت، جنات کی آفت، نظر بد کی آفت، آسمانی آفت، زمینی آفت، سانپ کتے بھیڑیا یا کسی دشمن اور حاسد کی طرف سے کوئی آفت، اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ تمام آفتوں سے نجات پاتا ہے جو نیا کپڑا پہنے اور صرف ایک بار کلمہ طیب پڑھ لے، ایک بار. میری طرف دیکھ رہے، توجہ فرما رہے ہیں، ایک بار کلمہ طیب پڑھ لے. دو نفع بتائے ہیں، ہم ذرا ان باتوں کو دہراتے چلیں تاکہ نفع یاد ہوتا رہے. دو نفع بتائے ہیں، پہلا نفع ہے کہ اللہ پاک اس سے تمام آفتیں ٹلی رہیں گی، تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گا، ایک نفع یہ ہے. اور دوسرا نفع یہ بتایا ہے کیا؟ کہ اللہ اس کی، اس کو برابر خوشی دیتے رہیں گے، ایک آفتیں ٹلی رہیں گی اور جب تک ایک تار بھی اس کے اوپر باقی رہے گا اللہ پاک اس کو خوشیاں دیتے رہیں گے، اللہ اس کو خوشیاں دیتے رہیں گے، ایک تار بھی اس کے اوپر باقی رہے گا۔ اب ایک دوسرا عمل ہے جو کہ حضرت علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ تعالی علیہ رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو سورۃ قل ھو اللہ 10 بار، آیت الکرسی 10 بار، اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون 10 بار۔ ایک اضافہ میری طرف سے ہے، کوئی بھی عمل کریں اس کے اول آخر درود پاک لازم پڑھیں، درود پاک اس عمل کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے، درود پاک سے اس عمل میں قبولیت، مقبولیت اور محبوبیت پیدا ہوتی ہے، درود پاک سے اس عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے اور محبوبیت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کیا کریں اس عمل سے پہلے درود پاک لازم پڑھا کریں، لازم پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آخری ایک عمل ہے جو ان حضرات نے فرمایا، فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے، جب اللہ کسی کو نئے کپڑے عطا فرمائے وہ اس کو پہنے تو مناسب ہے وضو کر کے 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں حمد اور آیت الکرسی اور قل ھو اللہ اور انا انزلنا پڑھے، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کی ستر پوشی کی، لوگوں کے نظروں میں اس کو عزت دی، اور بہت دفعہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس شکریہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک کپڑا بدن پہ رہے گا اللہ ہر مصیبت اس سے دور کرے گا، ہر تار دھاگے کے عوض ایک اللہ فرشتہ پیدا کرے گا جو اس کی حمد کرے گا، اس کے لیے استغفار اور دعائے رحمت کرتا رہے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کپڑے میں کتنی تاریں ہوں گی، کتنے دھاگے ہوں گے، کوئی گمان کر سکتے کیوں اللہ والے گمان تو نہیں کر سکتے کتنی دھاگے ہوں گی، کتنی تارے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ عمل کر لے، اب عمل کو پھر دہرا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، جاگ رہے یا بھاگ رہے، عمل پہ توجہ فرمائیں گے۔ میں جس کو اللہ جل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ عمل ہے، جس کو اللہ پاک جل شانہ نیا کپڑا عطا فرمائے، اور نیا کپڑا عطا فرمانے کے بعد وہ اس کو پہنے تو اس سے فرمائے مناسب ہے کہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت کے بعد پہلے ثنا پڑھے، پھر فاتحہ جیسے پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی قل ھو اللہ اور انا انزلنا پڑھے، 3 سورتیں ملائے ایک ایک بار، کون سی؟ پہلے کیا؟ آیت الکرسی، دوسرا انا انزلنا، اور تیسرا سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھے۔ اب بتاؤ ہر رکعت میں یہ ملانا کوئی مشکل ہے؟ کپڑے کون سے ہم روز نئے پہنتے ہیں، کبھی کبھار پہنتے ہیں، اور کبھی کبھار میں اگر یہ عمل کر لیں، اب میں عمل کو پھر دہراؤں گا، 2 رکعت نماز نفل، فاتحہ کے بعد جب سورت ملاتے ہیں تو پہلے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی، دوسرا انا انزلنا، اور تیسرا سورت قل ھو اللہ، اسی طرح 2 رکعت پڑھنی ہے، اگلی رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ فرمایا جب نماز ختم ہو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے لباس دیا ہے جس سے میرا تن ستر ڈھکا، اور مجھے تو نے اس لباس سے عزت دی، اور پھر فرمایا کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھے، کثرت سے، کثرت سے پڑھے۔ جب یہ عمل کثرت سے پڑھے گا اس پہ اللہ جل شانہ عطا کیا فرمائیں گے؟ اس کے نتیجے میں فرمایا ایک تو فائدہ، پہلا فائدہ سنیں، جب تک وہ لباس بدن پہ رہے گا، وہ کپڑا بدن پہ رہے گا، مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا، مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں ایک موت واقع ہوئی ہے، دو ہفتے پہلے موت واقع ہوئی. سنے غور سے حضرت علی کرم اللہ اجل کریم کی بات کتنی گہری ہے، آل رسول کی بات میں کتنی عزت عظمت اور سچائی ہے. ایک جوان تھا 30 سال کا تقریباً، اس نے اپنے آپ کو مار دیا. مجھے پتا چلا تو مجھے ایک دعا یاد آئی، اللہم انی اعوذک من جہد البلاء. یہ آقا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک پہلا فائدہ کیا دے گا، جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، مولا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اچانک کوئی بلا کوئی مصیبت میرے گلے پڑ جائے. ودرک شکا، بری قسمت سے، وسوء القضاء، بری موت سے. مرنا تو ہے پر بری موت سے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں، 3 دن پہلے 2 دن پہلے ہمارے ملک اللہ وسایا اللہ غری کے رحمت کرے فوت ہوئے، ایسی موت چہرے پہ سکون. میں کہ واہ یار واہ، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، بالکل سکون. اور تسبیح خانے میں وہ اللہ ہی کو لینے آیا تھا، الہی تو میرا میں تیرا، تو میرا میرا کار تیرا، تیرا کار میرا، الہی کچھ تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. میں نے رات عرض کیا نا کہ یہاں ایک بابا جی ایک صاحب بیٹھنے لگے، میں نے کہا وہ ہیں، پھر میں کہا نہیں. اوپر طبیعت خراب، کہنے لگے گھوٹن ہو رہی، لفٹ میں نیچے، وہیں فوت ہو گئے. سروسز ہاسپٹل میں لے گئے، پیچھے میں گیا وہاں تو فوت ہو گئے تھے. پھر ان کی ایمبولینس کو ہم تسبیح خانے میں لے آئے، میں نے کہا میں یہیں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں. دعا کرائی اور اس بات پہ دعا کرائی کہ مولا اس کا وقت تو ختم ہو گیا، ہماری باری ہے، پتہ نہیں کیسی موت آئے. سوء القضاء، بری موت سے. جہد البلا و درک الشکا، شکا ہے شکا ہے، وسوء القضاء، اور چوتھی چیز ہے و شماتت الاعداء. اللہ ایسی حالت نہ کر دینا کہ دشمن تالیاں بجائیں اور ہنسیں، ہائے 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 میرے دشمن مجھ پہ ہنسیں اور تالیاں بجائیں. نا سخی، تو میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کرتے رہنا، میری ایسی حالت نہ ہو جائے. وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءُ، جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پہلی رکعت میں آیت الکرسی، انا انزلنا اور قل ہو اللہ، کتنی دفعہ؟ بس ایک دفعہ. اسی طرح 2 رکعت پڑھے، اللہ پاک جل شانہ کیا دیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی روایت عرض کر رہا ہوں، حلیت المتقین صفحہ نمبر 26 سے یہ میں روایت عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ اس کو کیا دے گا؟ میرا اللہ اس کو یہ دے گا کہ پہلا جو فائدہ دے گا، جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. اور اگلا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا، ہر تار ہر دھاگے کے عوض اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو اللہ کی حمد کرے گا اور اس بندے کے لیے 2 کام کرے گا، ایک استغفار کرے گا اور دوسری دعائے رحمت کرے گا. ایک استغفار کہ مولا اس کی خطاؤں کی وجہ سے جو اس پہ عذاب آنا ہے اور اس عذاب سے اس کی روٹی چھن جائے، اس عذاب سے اس کا رزق چھن جائے، اس عذاب سے اس کی دولت چھن جائے، اس عذاب سے اس کی فرصت چھن جائے، اس عذاب سے اس کی صحت چھن جائے، اس عذاب سے اس سے بیٹے چھن جائیں، اس عذاب سے اس سے گھر زندگی چھن جائے، اور اس عذاب سے اس کا لباس اور برکت چھن جائے۔ اے سخی آقا، اس بندے کی طرف سے میں استغفار کرتا ہوں۔ سوچو، ایک بندوں کا استغفار، ایک فرشتوں کا استغفار، بندوں اور فرشتوں کے استغفار میں کیا فرق ہوگا؟ ہوگا فرق یا نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا۔ ہاں، یہ بڑے کام کی بات ہے، بڑی برکت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمیں جو ملا ہے انہی ہستیوں کے در سے ملا ہے۔ عمل یاد رہیں گے، بولیں، یہ عمل یاد رکھیں گے، اور اس عمل کو کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ اور لباس جو ہے ہمیشہ جب بھی پہنیں گے، جب بھی پہنیں گے، جب بھی پہنیں گے، تو اس عمل کو یاد رکھیں گے۔ اب ان ہستیوں کا ایک اور عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علی ابن محمد ضمیری کہتے ہیں، میں نے جعفر ابن محمود کی بیٹی سے شادی کی، مگر اس سے اولاد نہ ہوئی، مگر اس سے اولاد نہ ہوئی۔ یہ بے اولاد لوگوں کے لیے زبردست عمل ہے، اولاد نہ ہوئی۔ میں نے حضرت امام علی نقی سلام اللہ علیہ، رحم اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ امام نقی، نقی، نقی سے نقوی ہوتا ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ان کی بارگاہ میں کہ حضور، اولاد نہیں ہے، شادی کی ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ایک انگوٹھی بنوا۔ سنے ذرا، اور اس پر لکھوا، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ فرمایا، سال ہی نہ گزرا تھا اللہ نے مجھے اسی عورت سے بیٹا تھا۔ فرمایا، چاندی کی انگوٹھی ہو، اس پہ باریک یہ لکھا ہوا ہو، لیکن اس پہ شرط ہے، جب حاجت کے لیے جائیں اس کو اتار دیں، ادب بہت لازم ہے، اس کو لکھوا لیں اور اس کو پہنتے رہیں۔ رب لا تذرنی فرد، یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت زکریا کی ہے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور اللہ نے بیٹا دیا اور نام بھی خود رکھ دیا یحییٰ۔ اس کو انگوٹھی پہ لکھوائیں، چاندی کی انگوٹھی پہ، اور لکھوا کر اس کو پہنے، عورت بھی پہنے، مرد بھی پہنے۔ اب بس صرف احتیاط کریں کہ ناپاکی کی جگہ، اور انسان جب ناپاک ہو اس وقت اس کو اتار دے، اس کو اتار دے۔ اس پہ میرا ایک اور مشاہدہ ہے، یہ تو روایت ہے میں بتا رہا ہوں، ایک اور مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہی آیت صبح شام ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہی آیت، یہی آیت، ٹھیک، یہی آیت ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے اسی انگوٹھی پہ پھونک مار دے تو مرادیں جلدی ملتی ہیں، مرادیں جلدی ملتی ہیں۔ بتائیں یہ میں نے کیا عمل بتایا آپ کو۔ جی اب میں آلِ رسول کی انگوٹھیوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا تھا وہ ذرا بتاتا ہوں. ان ہستیوں کی انگوٹھیوں پہ کیا لکھا ہوا ہوتا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انگوٹھی پہ للہ الملک، للہ الملک، کیا سارا ملک اللہ کا، ساری حکومت اللہ کی، سارا اقتدار اللہ کا، اور ساری طاقتیں اللہ کو زیباں، ساری قوتیں اللہ کو زیباں. آپ کی انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور حضرت امام حسن کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. واہ، ان ہستیوں کی اللہ کی محبت دیکھیں، ان ہستیوں کا اللہ کی محبت سے اور تعلق سے عشق دیکھیں کہ ان کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا عشق تھا، کیا وجدان تھا. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں. فرمایا کہ معتبر روایت ہے کہ پوچھا کہ اپنے باپ کے نام کے سوا نگینے پر اور نقش کرنا؟ فرمایا نہیں، نگینے پر اگر نقش کرنا ہے تو اللہ خالق کل شیء. اور فرمایا میرے والد امام زین العابدین کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا العزت للہ. عزت کس کی؟ واہ 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 واہ. پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. العزت للہ. فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی انگوٹھی پر بھی لکھا ہوا ہوتا تھا حسبی اللہ، حسبی اللہ. اور فرمایا امام رضا رحم اللہ تعالی علیہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوتا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ لفظ بڑا طاقتور ہے، بہت طاقتور. میں نے آپ کو بتایا تھا جو بندہ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے جب کھڑا ہو کنگا دینے کے لیے اپنی ضرورت کے لیے، تو اس کو دیکھتے ہی پڑھے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، نظر جادو اثرات. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارا اس میں حلیہ تبدیل ہو گیا، اور میں نے بتایا تھا کہ حلیہ بظاہر بعض اوقات اپنے حلیے میں تبدیلی محسوس ہوگی جب مستقل پڑھتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ حلیہ خود ٹھیک ہوگا اور جسم میں خود طاقت ہوگی اور قوت ہوگی اور جسم صحت مند ہوگا. تو فرمایا کیا لکھا ہوا تھا حضرت امام رضا سلام اللہ تعالی علیہ رحم اللہ تعالی علیہ کی نقش کیا لکھا تھا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ لکھے ہوئے ہوتی تھی ان حضرات کی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تین ہر شخص کی عقل کے چیزوں کا تین امتحان ہے، تین چیزوں سے اس بندے کی عقل کا پتہ چل جائے گا. ایک اس کی ایسی داڑھی جو مجھ سے نیچے نہ ہو اور بڑھی ہوئی ہو، لیکن ایک مجھ سے نیچے نہ ہو لیکن بڑھی ہوئی ہو، اور ایک مجھ سے کم بھی نہ ہو. دوسرا، اگر اس نے انگوٹھی پہنی ہے تو اس پہ لکھا کیا ہے، اس کی عقل کا پتہ چل جائے گا. انگوٹھی پہنی ہے تو اس پر لکھا کیا ہے. اور تیسرا، وہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی اس کی صحبت کیا ہے. اور میں ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا عقل مند ہے اور کتنا زیادہ اس کی زندگی میں دانائی ہے. اب ان حضرات کے اگلے فائدے سنیں. ہم نے تو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہیں، تھک گئے ہیں، پھر کیوں سو رہے ہیں؟ وہ ایک بندہ ہمارا تھا، اس کا ایک مزاج تھا، جب کہتا تھا نا کہ سرکار جان چھوڑو تو بار بار انگوٹھی گھڑی دیکھتا تھا کہ جی اب مہربانی کریں جان چھوڑیں، پہلے ہی سر درد کی گولیاں کھا کے اسی کے نیچے ہمیں سلا دیا تو جان چھوڑیں، میں تو اور در درد کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے گولیاں موجود ہیں پھر یار کو تکلیف ہو تو ہمیں مزہ بھی آتا ہے، چلو سکون تو کرے گا اسے اسی کے نیچے اور خبر اس لیے رکھتے ہیں محبت ہے، بہت سو کی اتنے ہیں خبر ہی نہیں ہے، بےچارے کوئی تڑپ رہے ہیں کہہ رہے میرا حال بھی نہ پوچھا، حال اس لیے پوچھتے ہیں محبت ہے. اب سنیں ذرا اگلا تحفہ، ابھی تو اور بہت سے وظیفے آئیں گے، تسبیح آئیں گے، ٹوٹکے آئیں گے، کامیابی کے راز آئیں گے، کیوں بھائی روٹی کا فکر فاقہ تو ہے ہی نہیں، یا کھانی ہے ابھی ہے؟ وہ بےچینی تو چلو ویسی چلی گئی، وہ بےچینی ویسی چلی گئی، اور مزید یہ ہے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، وہ ویسے ہی ذہن میں نہیں ہے، جو ہونا تھا جو ہو گیا، جو نہیں ہونا تھا تو کل کر دیں گے، نکاح کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. ایک ہاں ایک اور ذہن میں ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں سو جاؤں یا بیٹھ کے موبائل پہ کال کروں، موبائل پہ انشاءاللہ امید ہے کہ نیٹ ورک نہیں ہوگا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے نیٹ ورک نہیں ہوگا، تو ساریاں تانگاں اور ساری چیزیں تو ویسی ختم ہو گئیں. کیوں ہو گئیں؟ ایک بندہ تھا، بندہ مفت خورا تھا، مال مفت کھاتا تھا، کبھی پیسوں سے نہیں کھاتا تھا، ہمیشہ چکر کاٹتا رہتا تھا، تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا تو فیلی مفت. اچھا اسے پتہ نہیں، پتہ بھی چل جاتا تھا، یہ جو جیب تراش ہوتا ہے نا اس کو جیب کا پتہ چل جاتا ہے، ہاں اس بندے کی چال میں ہے کسی جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے، تو پتہ چل جاتا تھا. ایک جگہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے دعوت کی ہے، مچھلیاں تلی ہیں، مچھلی پکائی ہے، اسے پتہ چل گیا. اس نے نا دروازے کے روزن سے، دروازے کی جھری سے دیکھا ایسے اندر مچھلیاں وغیرہ ہیں. اچھا ان کو احساس ہوا کہ وہ ظالم کہیں پہنچ نہ جائے، انہوں نے کہا ایسا کریں جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں نا، بڑی بڑی مچھلیاں، وہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اگر وہ ظالم بائیس چک سے آیا بھی صحیح ٹھیک ہے تو اس کے لیے چھوٹی مچھلیاں رکھ دیتے ہیں، تو وہ چلو کھائے گا، بعد میں ہم بڑی کھائیں گے، بڑی کا مزہ اپنا ہوتا ہے، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی رکھ دی، رکھ کے نا چپ کر کے بیٹھ گئے کہیں آ نہ جائے. تھوڑی دیر ہوئی دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا لگتا ہے وہی ظالم ہے. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا آپ کا دوست مخلص. ایک دوسرے کو آنکھ کہنے لگے، کہنے لگے مرحبا مرحبا، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ خراب کری نیت دیمار پہ بھی گٹی لگی. اچھا آؤ آؤ. اچھا کھولا نا، کہنے لگے بسم اللہ، یہ مچھلیاں کھائیں. کہنے واہ 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 واہ، آپ تو بڑے سخی ہیں، بہت با کمال ہیں، آپ کی سخاوت کے چرچے. بس میں نے کہا کہ آپ کے ہاں کوئی دعوت تو ہوگی. کہنے لگے ہاں ہاں کھائیں. اس نے کہا ایسے مچھلی کو اٹھا کے نا ایسے اس کو ایسے کان سے لگایا، ایسے کان سے کہنے لگا اوئے ہوئے، پھر رونے لگا او ہو 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 او حیران یہ کیا ہے، ایسے کی کیا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو پتا تو ہے میرا ابا ڈوب کے مرا تھا اور مجھے مچھلیوں سے ویر ہے، انتقام لینا ہے، انہوں نے میرے باپ کو کھایا تھا اور میں ان سے باتیں کر رہا ہوں. اچھا اب ہاتھ آئی نا، تم ہی تھی میرے باپ کو کھایا تھا. کہنے لگے ہم چھوٹیاں ان بڑوں نے کھایا تھا، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ہم چھوٹی ہیں، ان وہ جو بڑی پڑی ہیں نا تھال میں کونے میں اولے میں، انہوں نے کھایا تھا. پھر پیٹنے لگا لے آؤ آج میں اپنے باپ کا انتقام ضرور لوں گا. تو تو ساری تانگیں تو ہماری ختم ہو گئی، روٹی بھی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ہے، اور ساری تو ویسے ہی نیٹ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں تو آج ویسے ہی ختم ہو گئی. ہاں ایک چیز ہے کہ جلدی کر سونا ہے، اس لیے بعض بندوں نے یہاں ایسے پکڑ کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اتنا تو ہم نے کر لیا نیت سونے کی، باقی تیری مرضی ہے، اس لیے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں رونا نہ آئے رونے والی شکل ہی بنا لو، سونا نہ آئے سونے والی شکل ہی بنا لو. آل رسول کی زندگی کی ادائیں، ان کی وفائیں سیکھیں، آل سے جینا سیکھیں اور آل رسول کی زندگی سے مرنا سیکھیں کہ شاندار موت جاندار زندگی، شاندار زندگی جاندار موت، یہ جینا سیکھیں اور ہم نے انہی سے جینا ہے. فرمایا کہ آقا نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ رحم اللہ علیہ نے فرمایا، رات کو سرما لگانا باعث نفع ہے، دن کو باعث زینت ہے، اور فرمایا کہ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرما لگانے سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، پلکیں مضبوط ہوتی ہیں، اور فرمایا امام جعفر صادق رحم اللہ نے کہ سرما لگانے سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، پلکیں پیدا ہوتی ہیں، بینائی تیز ہوتی ہے اور آنکھیں مضبوط رہتی ہیں سرما لگانے سے. اور امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سرما لگانے سے میاں بیوی کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں. اور فرمایا جو ہر رات سرما لگاتا ہے اس کی آنکھوں سے کبھی پانی نہیں اترے گا، اس کی آنکھیں چمکدار رہیں گی اور میاں بیوی خوش رہیں گے. آپ نے تجربہ کیا، سرما لگائیں آنکھوں میں، تھوک بلغم میں سرما نکلتا ہے، کبھی تجربہ کیا؟ لگائیں تو تجربہ کریں. ہیں ہماری طب میں علاج بالکحل ہے، سرمے سے علاج ہماری طب میں ہے، پرانی طب میں. ان دواؤں کو پیسو، اتنا پیسو کہ غبار بن جائیں، جب غبار بن جائیں ان دواؤں کو اتنا پیسو کہ غبار بن جائیں، جب اتنا سرمے کی طرح ایک سلائی ادھر لگاؤ، ایک سلائی ادھر لگاؤ اور مریض کو سلا دو، چند دنوں میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سرما تھا، ان کے پاس ایک سرما تھا، اب بھی اس کا نسخہ ہے. وہ فالج والوں کے لیے سرما لگاتے تھے، جن کو فالج ہو گیا ہو، ایک سلائی اس آنکھ میں، ایک سلائی اس آنکھ میں، اور اس کو سلا دیتے تھے، ہلکی سی جلن ہوتی تھی اور فالج کا مریض دوڑنے بھاگنے لگ جاتا تھا. آنکھوں کا سرما ایسے نہیں فرمایا حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے، رحم اللہ علیہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ جو شخص آنکھوں میں سرما لگاتا ہے اس میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے جمع کی، ایسے نہیں فرمایا. اور میں چار چیزوں سے چہرے پہ رونق آتی ہے، چار چیزوں سے چہرے پہ رونق آتی ہے، اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے، عشق کی نظر سے دیکھے، چہرے پہ رونق آتی ہے. کہیں ٹینشن کا مارا ہوا شوہر اور ٹینشن کی ماری ہوئی بیوی نہ ملے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی حدیث کے بعد ہمیں پتا چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک دعا ہے، کسی نے پوچھا حضرت ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. عجیب بات نہیں ہے، اگر نیک سالے ساتھی کوآپریٹو بیوی ملی، ایسی بیوی جو اپنا غم بھول کے شوہر کو محبتوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ، ایسی بیوی جو جا کے بچوں کے غم کے ساتھ ہو اور شوہر آئے تو اس سے چڑھ کے بات کرے اور جھڑک کے بات کرے، میں کہ وہ نہیں چاہیے۔ میں کہ وہ شوہر جو گھر میں جائے اور گھر کے سارے غم بھول جائے اور مسکرائے اور بیوی کے ساتھ، اور میں وہ شوہر بھی۔ میں کہ اس دعا سے مراد وہ بیوی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا ہے، یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ میں گھر میں گیا، انہوں نے پردہ کرا کے کمرے میں بٹھایا، تھوڑی دیر ہوئی، باتیں آتے ہو رہی ہیں، باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے، کوئی گھر میں جھگڑا ہے؟ اس نے کہا جی میرے گھر میں روز جھگڑا ہے، میری بیوی گھر کا جھاڑو دے رہی ہے اور باتیں کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے، اس کا دماغ کوئی کتے کا دماغ ہے یا کوے کا دماغ ہے، یہ بولتی جاتی ہے بولتی جاتی ہے۔ اور واقعی وہ مائی بولی، میں کو 3-4 گھنٹے رہا، غریب آدمی تھے، سفید پوش آدمی تھے، میں ان کی خدمت کے لیے گیا تھا، 3-4 گھنٹے رہا، مائی بولتی رہی، حتیٰ کہ وہ پردہ کرا کے میرے پاس لے آئی، لے آئے ملانے کے لیے، مائی سامنے بیٹھی ہے، بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے، میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں نے اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ میں نے کہا اچھا چپ کرو، ذرا درود شریف پڑھ لو۔ کہہ رہا میں بہت پڑھتی ہوں۔ پڑھنے کے بعد پھر وہی درود شروع کر دیا، شوہر والا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے اللہ، ایسی بیوی، نیک بیوی، اور وہ نیک بیوی جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا نہ کر دے۔ اور میں چار چیزیں سے ایسی ہیں جس پہ چہرے پہ رونق آتی ہے، حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سب سے پہلے میاں بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، دوسرا جاری پانی کو اور سبزہ دیکھنا، چشمے سبزہ یہ دیکھنا، اور تیسرا اللہ کی رحمت اور قدرت کو دیکھنا، اور چوتھا سوتے وقت سرما لگانا۔ ان سے چار چیزوں سے کیا ہوتا ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے۔ کوئی فائدہ ہو رہا اللہ والے؟ آج جو یہ میں ربنا آتنا فی الدنیا کی تفسیر بتائی ہے، ایک اور چیز سنیں۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے دشمن رکھے گا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ 3 عادتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں اللہ اس کو دشمن رکھے گا۔ سب سے پہلی عادت یہ ہے، شب بیداری کیے بغیر دن کو سونا، رات کو جاگا نہیں، ہر وقت دن کو سوتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، رات کو جاگنا ہے یا جاگا ہے، جاگنا ہے یا جاگا ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے دوپہر کا کہلولہ کر لے۔ جیسے ابھی مجمع ختم ہوگا، اب حضرات کو آرام کی اجازت دی جائے گی، تو فوراً سو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ظہر کے بعد ہمیں موتی ملے اور ہم اونگ رہے ہوں۔ سونے کے وقت اگر نہیں سوئیں گے تو پھر اس وقت سوئیں گے جس وقت سونے کا وقت نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں اللہ اس کو دشمن رکھے گا۔ ایک، شب بیداری کے بغیر دن کو سونا، اور دوسرا، ایسے بے موقع پہ ہنسنا جب سارے لوگ رو رہے ہوں۔ سارے ہی رو رہے ہیں اور یہ ہنس رہا ہے۔ اور دوسرا، اتنا پیٹ بھر کے کھانا کہ شکم پر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا۔ میرا ایک ساتھی ہے، وہ اپنی قسمت کو ہر وقت روتا ہے، میرے مقدر، میرے قسمت، میرے نصیب، باپ مر گیا، روتے روتے مر گیا۔ میں اس کو کہتا ہوں 2 چیزیں ختم کر دے، ایک بہت زیادہ کھانا اور ایک ہر وقت محفلیں لگاتا ہے، ایسے بندوں کو اکٹھا کر کے محفل لگاتا ہے، پھر کہہ کے لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے، کہہ رہا اور ختم کر دے۔ اس نے آج تک یہ ختم نہیں کرنے کا فیصلہ کیا، ہمیشہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اپنی قسمت کا روتا ہے، میری نوکری نہیں لگی، میں سول جج بننا تھا، میں نے یہ بننا تھا، ہر وقت یہی کرتا رہتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، بے درد کھاتا ہے، اور پھر بیماریوں کا علاج کے لیے دوائیاں کھاتا ہے، اور پھر ہر وقت محفل آرائی، ادھر بیٹھ جانا، کہہ کے لگانا، باتیں کرنا، ادھر جانا، ادھر جانا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کی ان باتوں میں خیر ہی خیر ہے، یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کائنات کی خیریں کھلی ہیں اور کائنات کی برکتیں کھلی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں خیر کے راستے دکھائے ہیں، خیر کے راستے دکھائے ہیں اور برکتوں کے راستے انہوں نے ہمیں دکھائے ہیں۔ اب ایک اور بہترین تحفہ سنیں، سناؤں۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور پھر کھانے کے بعد جو بندہ ہاتھ دھو کر منہ پر مل دے، اس سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں، چہرے کو خوبصورتی ملتی ہے، روزی بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھایا، ہاتھ دھویا، صابن سے دھویا یا جیسے بھی دھویا، دھویا، اس کو تولیے سے صاف نہیں کیا، خشک نہیں کیا، اور وہی گیلا ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا، وہی گیلا ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا۔ ان ہستیوں کے راز سنیں جن کے اوپر اللہ نے اپنی حکمتیں، بصیرتیں، برکتیں اور خیریں جن کے اوپر اللہ نے کھولی ہیں، یہ ان ہستیوں کے میں راز بتا رہا ہوں، یہ ان ہستیوں کے راز بتا رہا ہوں۔ پھر سنیے یہ بات، فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اللہ والو، اور میرے خیال میں ہمیں سننے کے لیے آج انوکھی باتیں مل رہی ہیں، اور وہ باتیں مل رہی ہیں جن کے اندر انوکھے راز ہیں، وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور اپنے منہ پر مل لے، دو چیزیں فرمائی ہیں، چہرے کی چھائیاں ختم ہوتی ہیں، خوبصورتی آتی ہے، روزی بڑھ جاتی ہے، اور ایک روایت منقول ہے، جو بندہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور چہرے پر پھیر لے، وہ آنکھیں اس کی نہیں دکھیں گی، یعنی کوئی بیماری، کوئی چھوت اس کو نہیں لگے گی، آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ اور آقا نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ نے، کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو تو گیلے گیلے ہاتھ چہرے پر اور پپوٹوں پر، بھموں پر پھیر لیں، آنکھوں کی تکلیفوں سے اللہ پاک جل شانہ امان عطا فرمائے گا۔ اب ایک انوکھی بات سنیں جو میں نے خود زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی، بہت سی چیزیں خود یہاں بھی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی، لیکن یہ چیز ایسی ہے جس پہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ نفع ملا۔ یہ روایت ہے حلیۃ المتقین کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس وقت کھانے کا خوان لا کر رکھتے ہیں، جس وقت دسترخوان سجتا ہے، چاہے وہ دال دلیا ہے، سوکھی روٹی ہے، ہر دسترخوان دسترخوان ہے، ہاں بھائی جاگ رہے، جاگ رہے تو میری طرف دیکھے، اچھا بتائے کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ اچانک ایک اللہ کے ولی کی بات یاد ہے، اللہ کے ولی تھے، وہ اپنے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اپنے سامنے انہیں فرماتے تھے، میری طرف دیکھتے رہو، ہماری ایک دوسرے سے شناسائی ہوگی، زیادہ دیر دیکھنے سے چہرہ نہیں بھولتا،
اگر تم جنت میں گئے تو مجھے پہچان لینا، میں گیا تو تمہیں پہچان لوں. میں بڑا حیران ہوں، میری طرف دیکھتے رہو. زیادہ دیر دیکھنے سے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ شناسائی ہوتی ہے نا. انسان نا بہت عرصہ ساتھ رہے تو پھر چہرہ نہیں بھولتا. اگر ایک آدھ دفعہ دیکھے کرے ہاں خیال آتا ہے کبھی دیکھا تو تھا. اور اگر بہت عرصہ ساتھ رہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں چہرہ بھولتا ہے پھر؟ تو فرمائے بھائی میری طرف دیکھتے رہو چہرے یاد رہیں گے. اگر جنت میں گئے تو گیا آپ گئے تو مجھے پہچان لینا، میں گیا تو میں آپ کو پہچان لوں گا. تو دیکھتے ہی رہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھنے کے اگر پیسے اور ٹکٹ لگتی ہے تو بتا دے، میں دے دیتا ہوں. اب سنیے ایک انوکھی بات جو ان اللہ والوں کے فیضان سے ہمیں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت کھانے کا دسترخوان لگتا ہے 4000 فرشتے اس دسترخوان کو گھیر لیتے ہیں. کتنے؟ 4000 فرشتے اس دسترخوان کو گھیر لیتے ہیں. اگر کھانے والے بسم اللہ کہہ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کی تم پر رحمت ہو اور تمہارے کھانے میں برکت اللہ دے، اور شیطان سے کہتے ہیں اے فاسق بدکار دور ہو، تو ان پر مسلط نہیں، تسلط نہیں، تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا. پھر سنیے، جب کھانے کا دسترخوان لگتا ہے تو 4000 فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی تم پر رحمت نازل ہو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت دے، اور شیطان خبیث جنات جو ہمارے ساتھ رہتے بیٹھتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم ان پر مسلط نہیں، اے فاسق تم ان سے دور ہو جاؤ. اس کے بعد جب بندہ فارغ ہو کے الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ لوگ شاکرین میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر، بہت بڑی صفت ہے، شکر کرنے والوں میں داخل ہو گئے. اور شکر کرنے والوں میں کبھی دولت ختم نہیں ہوگی. شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں؟ ہاں، شکر کرنے سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں. تم لوگ شاکرین میں داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو نعمت دی، انہوں نے شکر ادا کیا. اور اگر کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہیں، فرشتے شیطان سے کہتے ہیں اے فاسق آ تو بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا، اور اگر دسترخوان اٹھاتے ہوئے الحمدللہ نہ کہا تو فرشتے کہتے ہیں یہ کفران نعمت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو نعمت دی تھی یہ بھول گئے، اور ان قریب ان سے نعمتیں چھن جائیں گے. اب بولیں بھائی، 4000 فرشتوں کی دعائیں جس نے لینی ہیں. کتنے فرشتے؟ کتنے فرشتے؟ ہاں، یہ ایک فیض ہے، فیض والوں کے لیے فیض ہے. کتنے فرشتے لینی ہے 4000 فرشتوں کی دعائیں؟ پکی بات ہے، ایک فرشتے کی دعا لگ جائے ہمارے کام بن جائیں، اور ایک فرشتے کی دعا لگ جائے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، اور ایک فرشتے کی دعا لگ جائے ہماری 7 نسلیں کیا 14 نسلیں کیا 21 نسلیں قیامت تک کی نسلیں بے بہا ہو جائیں. ایک طرف یہ ہے کہ 4000 فرشتوں کی دعائیں جس نے لینی ہیں. میں روایت بتا رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، حلیت المتقین کے صفحہ نمبر 77 پہ لکھی ہوئی ہے، باب نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 میں، کہ جو جب دسترخوان لگتا ہے 4000 فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تیرے کھانے میں برکت دے، اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے، اور جب دسترخوان اٹھاتے ہیں اور کہتا ہے الحمدللہ تو فرشتے دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو شاکرین میں شامل ہو گئے اور شکر کرنے والوں میں اللہ نے تمہیں شامل کر دیا. اب بولو، یہ چیزیں بھولنے والی ہیں؟ بتائیں اللہ والے. حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچھڑے کے کباب لائے، ان سے فرمایا کھائیں، انہوں نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ ان کی قیمت نہیں بتائیں گے، ان کبابوں کی قیمت نہیں بتائیں گے جو فرشتے لائے تھے. کن کے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ان کی قیمت یہ ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ دو، آخر میں الحمدللہ کہہ دو. تو حضرت جبریل باقی تین فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں، آیا مناسب ہے یا نہیں کہ ایسے بندے کو اللہ اپنا خلیل مقرر کرے؟ آپ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچے کہ ایسے ہی بندے اللہ کے خلیل مقرر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے میں ان کبابوں اور کھانے کی قیمت ادا کروں. تو پوچھا قیمت کیا ہے؟ فرمایا کھانے سے پہلے الحمدللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ. تو جبریل نے باقی تین فرشتوں کی طرف، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا دیکھو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا خلیل مقرر فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، آپ بھی اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کا تعلق پانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے بعد کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ کو انشاءاللہ ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے، بھولیں گے نہیں. نفع کی باتیں ہیں؟ ہیں؟ اور بتا دو، پکی بات، سچی بات ہے؟ سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں. اللہ پاک آپ کو حضرات کو جزائے خیر دے. درود شریف پڑھیں، اب بیٹھ جائیں. ہاں جی، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ چستی اتر گئی، اللہ اکبر، اور چستی آ گئی. ہاں جی، اب تو کسی گولی میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا کریں، ہم نے اپنا یار بنایا اور یار نازوں بھرا ہے. ہاں جی، چستی آ گئی. اچھا جی، اب آپ ایک اور تحفہ سنیے، بڑا پیارا تحفہ ہے، موتی ہے، آل رسول کے در کا موتی ہے. سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ دسترخوان میں جو کچھ زمین پر گرے اسے کھا لو، اس کا کھانا بحکم خدا ہر درد سے شفا ہے، بالخصوص اس شخص کو جو کسی آخری مرض میں مبتلا ہو اور طالب شفا ہو، اس کے لیے شفا ہے. دسترخوان سے گری ہوئی چیز. اور حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ رحم اللہ علیہ سے پیٹ کے درد کی کسی نے شکایت کی، فرمایا زمین پر گری دسترخوان پر گری کھانے کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ ہم ان حضرات کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جب دسترخوان اٹھایا گیا جو کچھ اس پہ گرا تھا تنامل فرمایا، اور فرمایا ان ریزوں کے کھانے والوں کو دو فائدے ہوں گے، جو دسترخوان پہ گری چیز کو کھا لے اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک اللہ اس کو مالدار کر دے گا، دوسرا اللہ اس کو اولاد اور بیٹے دے گا۔ دو فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کو مالدار کر دے گا، اور دوسرا فائدہ اللہ اس کو بیٹے دے گا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت لکھی ہے، فرمایا کہ اگر کسی شخص کو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملے، اٹھا لے، کھا لے، اس کے نام اعمال پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس شخص کو روٹی کا ٹکڑا ملے اس پہ کوئی مٹی یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کو وہ پاک کرے، صاف کرے، دھوئے، کھا لے، اس کے اوپر نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب ایک اور چیز بڑی عجیب ہے، فرمایا کہ جو شخص امام رضا رحم اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، جو شخص گھر میں کھانا کھائے اس کھانے کے ریزے گر پڑے تو اٹھا لے اور چن لے، اگر جنگل میں کھانا کھائے اور روز ریزے گرے ہوں تو نہ اٹھائے، جانوروں کے لیے چھوڑ دیں۔ اور امام محمد تقی رحم اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، اگر کوئی جنگل صحرا میں دسترخوان پہ جائے، حتیٰ کہ بھیڑ کی ران بھی گر جائے تو نہ اٹھائے۔ کیا بات ہے عجیب، بکری کی بھیڑ کی ران بھی گر جائے تو نہ اٹھائے، وہ جنگل کے باسیوں کے لیے دھادیاتن تحفتن چھوڑ دے، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس میں میں اپنا ایک مشاہدہ بتاؤں، یہ تو میری نظر سے ابھی گزری ہے چیز، لیکن اس مشاہدہ میرا، میں صحراؤں میں جاتا ہوں، جنگلوں میں جاتا ہوں، ویرانوں میں جاتا ہوں، جہاں جو روٹی کوئی چیز بچے تو میں ان ساتھیوں سے کہتا ہوں اس کو ہٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دو، اور دو لوگوں کا ہدیے کر کی نیت سے میں ڈلواتا ہوں، ایک وہاں کے جنات کا ہدیہ، ایک وہاں کے بے زبان جانوروں کا ہدیہ۔ اچھا یہ عمل مسلسل میں کرتا رہا، کوئی چیز گری پڑی اس کو ڈلوا دی، ساتھی خود ہی ڈال دیتے ہیں، سفر میں ہم سفر جتنے بھی ہیں وہ چیز میں نے ڈلوائی۔ ایک دفعہ مجھے ایک میرے ہم سفر نے ایک بات بتائی، مجھے کہنے لگے کہ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بہت سا ایک مجمع ہے اور وہ ہمارے کھانے کو کھا رہا، اور ہمارا کھانا جو ہم نے ڈالا تھا وہ اتنا زیادہ تھا، چھوٹے چھوٹے ذرے اتنے بڑے ہو گئے جیسے بڑے بڑے دسترخوان بن گئے، وہ سارے کھا رہے ہیں، اور کھا کھا کے ہمارے لیے اس کے بعد انہوں نے دعا کی، باقاعدہ مجمع میں ہر، یعنی میری اس وقت نشست میں میرے ہم سفر جتنے بھی تھے، کہا سب کا نام لیا، میرا نام بھی، باقی سب کا نام لیا، اور ان کی نسلوں کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، ان کی برکت کے لیے، کہتے نام لے لے کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم اسی صحرا میں رہنے والے وہ جنات ہیں جنہوں نے ساری زندگی اولیاء کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ نے ہمیں کھانا دیا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب ان اللہ والوں کی بات سمجھ آئی؟ اور ایک عمل میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں، ایک عمل آپ کو بتاتا رہتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کو رزق وسیع دے، صحت دے، اور اس کو اولیاء صالحین انسانوں جنات کی دعاؤں میں اس کا حصہ ملائے، کبھی ہڈیاں باہر نہ پھینکے، کوڑے میں نہ پھینکے، روڑی میں نہ پھینکے، ڈسٹ بن کہیں نہ پھینکے، چھوٹے گوشت کی ہڈیاں ہیں، بڑے گوشت کی ہڈیاں ہیں، مرغی کی ہڈیاں ہیں، نہ پھینکے، ان کو سنبھالے، اور سنبھال کے کسی ایسی جگہ رکھے جو صاف ستھری جگہ ہو۔ کیوں؟ میرے آقا مدینے والے کا فرمان ہے کہ ان ہڈیوں پہ اللہ جنات کے لیے پھر سے غذا لگاتے ہیں اور انہیں غذا دیتے ہیں، یہ معتبر حدیث موجود ہے۔ جو ان کی غذاؤں کا اہتمام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو ان کی دعاؤں میں شامل کریں گے. کیوں؟ جنات جب کھائیں گے منہ کھاوے تے اک شرماوے. منہ کھاوے وہ جنات جب آپ کا کھانا لنگر کھائیں گے جو ہڈیوں کی شکل میں آپ نے ان کو دیا. کھائیں گے جو جنات اس کھانے کی برکت کیا ہوگی؟ وہ آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے. اور ایک بات بتا دوں، یہ بھی ایک اندر کی راز کی بات ہے، ہر جن کی ایک غذا نہیں ہوتی. کچھ جنات کو گوبر کا کھانا ملتا ہے، کچھ کو کوئلوں کا کھانا ملتا ہے، اور وہ خاص الخاص جنات ہیں. ان کی غذاؤں میں چند غذائیں ہیں، خوشبو ان کی غذا ہے. چاول کو ابالتے وقت جو خوشبو نکلتی ہے یہ ان کی غذا، عطر کی خوشبو ان کی غذا، ہڈیوں کے اوپر لگنے والی غذا چونکہ پاکیزہ ہوتی ہے وہ ان کی غذا ہے. تو معلوم ہوا جو صلحاء، علماء، فقہاء، فضلاء اور صالحین بزرگ جنات ہیں ان کی یہ پاکیزہ غذائیں ہیں. تو آپ جو ہڈیاں پھینکیں گے، ایک جگہ رکھیں گے، وہ بظاہر آپ کو نظر چیل، کوے، کتے، بلیاں یہ کھاتی نظر آئیں گی، لیکن نظر کو نہ دیکھیں، خبر کو دیکھیں. ایک خبر ہے میرے آقا کی، ایک نظر ہے میری آپ کی. نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، خبر کا دھوکہ نہیں ہو سکتا. سچا خبر دینے والی ہستی، مخبر صادق، اللہ کے حبیب سچے، وہ سچے خبر دینے والے نے فرمایا ہے، ان ہڈیوں کو ضائع نہ کرنا، گندگی میں نہ ڈالنا، نہ ڈالنا. ایک ہوٹل والا مجھے ملا، اسلام آباد پنڈی کا سٹیڈیم ہے، سٹیڈیم کے نیچے نا دکانیں ہیں. مجھے کہنے لگا ایک بکتا ہوا ہوٹل ہے، ناکام ترین ہوٹل ہے، ناکام، آج تک جس نے لیا دیوالیہ ہو گیا ہے، بالکل سستا چلتا ہوا کاروبار مل رہا ہے، میں لے لوں؟ میں فوراً لے لے. کہنے لگا میرا بھی وہی کچھ ہوگا. میں کہا نا تیرا نہیں ہوگا، تجھے راز بتاؤں گا، گر بتاؤں گا، کرتے رہنا. اس نے لے لیا. کہنے لگے اب بتائیں. میں نے کہا سب سے پہلے ہوٹل میں نیت کر کے میں اس کو مہمان نوازی کے لیے لے رہا، لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے نہیں لے رہا. دیکھو اماں کس جذبے سے کھانا کھلاتی ہے، محبت کرنے والی بیوی کس جذبے سے کھانا کھلاتی ہے، ہوٹل والا کس جذبے سے کھانا کھلاتا ہے؟ کیا جذبوں کا اثر نہیں ہوتا؟ بولیں ہوتا. سب سے پہلے اپنا جذبہ بدل. کہنے لگا روشن دان کیوں رکھا؟ کہنے لگا اس لیے رکھا اس سے ہوا روشنی آئے گی. فرمانے لگے نا، اس لیے رکھ کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. روشن دان تو ویسے ہی رہے گا، صرف جذبہ ہی بدلے گا، جذبہ ہی بدلے گا. تو میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے جذبہ رکھ. کس چیز کا؟ کہ تو اس ہوٹل کی مہمان نوازی کا جذبہ ہے. اور آپ کو ایک تاریخ کی بات بتا دوں، جس وقت مسلمانوں میں بخل شروع ہوا ہے اور اللہ سے دوری ہوئی ہے، سخاوت ختم ہوئی ہے، ہوٹلوں کا وجود اسی وقت آیا ہے. آل رسول، بنی ہاشم، قریش، یہ ان کے مزاج میں سخاوت تھی. اور بتاؤں، یہ ہاشم کسی بندے کا نام نہیں، ہاشم اس بڑے پیالے کو کہتے ہیں جس میں 10-20 بندے سرید اور روٹی کھائیں. لکڑی کے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، لکڑی کے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، اور ان لکڑی کے بڑے بڑے پیالوں میں لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے، گوشت پکاتے تھے، شوربہ بناتے تھے، اس میں روٹیاں ڈال کے اس کو چورا کر کے سرید بنا کے کھاتے تھے. لکڑی کے اس بڑے پیالے کو ہاشم کہتے ہیں. جیسے بول کہتے ہیں بظاہر پیشاب کو، یا ہمارے معاشرے میں بول کٹورے کو بھی کہتے ہیں، حالانکہ بول اس کٹورے کو کہتے ہیں جس میں پیشاب رکھا جائے، بولو براز، پیشاب و پخانہ، اس کٹورے منگر کشکول کو کہتے ہیں جس میں پیشاب رکھا جائے، ہاشم اس کٹورے اس بڑے برتن کو کہتے ہیں۔ آل رسول میرے آقا مدینے والے کی آل اتنی سخی تھی کہ ان کے نام کا اصل حصہ بھول گئے، سب انہیں ہاشم کہنے لگے اور ہاشم سے ہاشمی بن گیا کہ وہ اتنے سخی تھے۔ اور ان کی سخاوت کی انتہائی آل رسول کی یہ تھی، سخاوت کی انتہا آل رسول کی یہ تھی، سخاوت کی انتہا یہ تھی کہ حج میں اور مسافر پردیسیوں کے لیے اتنا کرتے تھے کہ اونچی اونچی مچانیں بنا کے ان پہ کھانا رکھتے تھے، پانی، کھانا، پنیر، روٹیاں، حلوے ان کے اوپر رکھتے تھے، اونٹ والا وہیں بیٹھے بیٹھے کھائے، لے لے، نیچے نہ اترنا پڑے، اتنے سخی تھے۔ اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا ان سخیوں کے گھر میں میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان سخیوں کے گھر کی یہ آل ہے جس کو ہم آل رسول، آل بطول، آل عقیل، آل ہاشم، آل فاطمہ، آل حسن، آل حسین، آل حارث، یہ ان کو ہم آل کہتے ہیں، یہ ان سخیوں کے گھر کی آل کا یہ حال ہے۔ یہ سخاوت تھی، یہ مزاج اور سخاوت کا مزاج تھا۔ چلو آپ، ہوٹلیں تو بن گئیں، ورنہ شہر میں آنے والا ہر فرد کسی نہ کسی کا مہمان ہوتا تھا، اور جس دن سے مزاجوں کی مہمانی ختم ہوئی اور بخل آیا، اس دن سے ہماری طبیعتیں تنگ ہو گئیں، اور اللہ کے خزانوں سے دسترخوان تھوڑا ہو گیا اور گندم کا دانہ چھوٹا ہو گیا، اور جس دور میں سخاوت تھی گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ اب بولیں، میں اس دن لنگر خانے والوں سے عرض کر رہا تھا، میں نے ایک بندے کو کل اجازت دے دی، میں نے کہا چپ کر کے چلے جائیں، آج رات کی آپ کی دہی چائے کا معیار اور ہوگا، پچھلی رات کا معیار اور تھا، کوئی فرق تھا؟ میں نے کہا یہ دہی ہے یا لسی ہے؟ کہنے لگے جی پتی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا پتی ٹھیک تھی، تم نے محنت نہیں کی، کھانے پہ محنت ہو، اعلی سے اعلی ایک نمبر چیزیں دیتا ہوں، بہترین دیسی آٹا، بندہ سورت یاسین اعمال کر کے ان کو آٹے کو پیستا ہے، آٹا بازار سے میں نہیں لیتا، خود پیستا ہوں، اپنی گندم خود منگواتا ہوں، ان کو صاف کرتا ہوں، خود آٹا پیستا ہوں۔ میں دسترخوان صبح کا کل کا مجھے بڑی تکلیف پہنچی، بہت درد ہوا مجھے، شوربہ کہاں ہے، روٹی کہاں ہے، پتلا کھانا ہو لیکن کھانے کے قابل ہو، چائے دے دو، ایک گھونٹ دے دو، پر ایسی ہو جو چائے ہو، دہی ایسی ہو کہ لسی کا پتہ نہیں چلتا، دہی کا پتہ نہیں چلتا کہ وضو کر لیں یا دہی ہے، ڈبکی لگائیں، ادھر سے ادھر جا نکلیں۔ ہم گئے کراچی میں، ایک صاحب کھانا کھلا رہے تھے، پتہ کیا لفظ کہا، کہنے لگا بھائیا سالن کا ذرا اکرام کیجیے گا، لگ لگا کھائیے گا، سالن کا ذرا اکرام کیجیے گا، لگ لگا کھائیے گا، ایسا سالن نہیں بنایا جس میں ڈبکی یہاں سے لگائیں اور وہاں جا کے نکلیں۔ مدینے والے کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اس کی آل کے مہمان ہیں، ان مہمانوں کو صبح دہی دیں، چائے دیں، روٹی دیں، اس کا کھانے کا معیار ہو، میں باورچی کو ایک مضبوط تنخواہ دیتا ہوں۔ باورچی کو، باقی مخلصین آ کے خدمت کر جاتے ہیں، لیکن میں تو باورچی کو باقاعدہ مضبوط تنخواہ دیتا ہوں۔ جب سے ہمارے مزاجوں میں کھانے کا مزاج ختم ہوا، ایک دفعہ ہمارے ہاں دیکھا, اس نے کہا یہ کھانے کا وقت نہیں ہے. میں نے کہا مہمان کا وقت نہیں ہوتا. ہوتا ہے مہمان کا وقت؟ لنگر خانے میں ایک صاحب نے کہا جی یہ بندے آئے ہیں, کھانے کا وقت نہیں ہے. میں کہا مہمان کا وقت ہی نہیں ہوتا. لنگر کہتے اسے ہیں جو دن رات چلے, سادہ ہو, ہو سادہ پر ہو کشادہ, ہو سادہ ہو کشادہ. لالا نواز ہے ہمارا, اب بال بہت سفید ہو گئے ہیں. تو ملک غلام یاسین تھا, ان کے ہاں جو ہے ایک دعوت تھی, تو انہوں نے دعوت کے اوپر پھنڈر, پھنڈر کہتے ہیں جو بھینس بیل کسی کام کے قابل نہ رہے, پھر گاؤں دیہات میں اس کو ذبح کرتے ہیں, ہے نا, کرتے ہیں نا, جو کسی کام کے قابل نہ رہے اس کو کیا ذبح, اور ذبح کرنے کے بعد سالن پکایا. یاسین کو کہا کہ تو سالن جو ہے دیتا رہے. یاسین بیٹھا تھا, سات تندوری تندور روٹیاں پکا رہے تھے, روٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, لوگ آ رہے تھے, کھا رہے تھے. یاسین سالن ڈالا, یہ نواز آیا, میرا دوست ہے پرانا, اس دن مجھے ملا تو میں کہا نواز تیرے بال سفید ہو گئے. تو نواز آیا, یاسین سے کہنے لگا کہ ملک مجھے دو چار جو لقمے میری مقدر کے ہیں یہیں دے دے, میں یہیں کھا لوں. اسے پتا ہے کہ اس کی مقدر زیادہ لکھی ہوئی ہے. اس نے ایک ڈش ڈونگا پورا سالن کا بوٹیوں کا بھر کے دیا, روٹیاں ساتھ پڑی تھیں, ایک ڈش ڈونگا پورا کھا گیا. پھر اس نے اور دے دیا, پھر وہ بھی کھا گیا, اور دے دیا اور وہ بھی کھا گیا. حالانکہ سخت گرمی تھی, گرمی میں اتنا بندہ نہیں کھاتا, سردیاں ہوتی تو اللہ جانے کیا ہوتا. وہ کھا گیا. اس کے بعد نا وہ چینی کا شربت بنا کے لیمو ڈال کے لے آئے یاسین کے لیے, جو سالن ڈالے جا رہا تھا ڈالے جا رہا تھا. اس نے ایک گلاس پی کے نواز لالے نواز کو کہا, لالا تو ایک گلاس تو پی لے, اکیلا لالا پانی آدھے لے پینا ہونا, پانی میں درمیان میں پیتا ہوں. یا کریم, وہ ذرا غصے والا تھا اور احتیاطاً گالیاں بھی دیتا تھا یاسین. اس نے غصہ آ گیا کہ اتنا سالن بھر بھر کے دیے جا رہا کھائے جا رہا. اس نے دو چار احتیاطاً گالیاں دے دیں سوا سوا من کی. لالے نواز کو غصہ آ گیا, وہیں چھوڑ دیا اور برادری کو وقت ڈال دیا, لالا میں ہونے آیا, حالی دو گراں پاتے منہ وچ, میں ابھی آیا ہوں, ابھی دو نیوالے ڈالے ہی تھے, اوپر سے شربت آیا. بھائی میں نہیں پیتا, میں درمیان میں پیتا ہوں, میری صحت خراب ہو جائے گی. مسئلہ صحت کا ہے. جب سے ہمارے مزاجوں میں, اور یہ چیز سخاوت سیکھنی ہے آل رسول سے, آل رسول سے بڑے سخی نہ ملیں گے. جب سے ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے, اس دن سے ہوٹلیں بنی ہیں. تو میں نے اس بندے سے کہا تیری ہوٹل ناکام نہیں ہوگی, سنے گر بتا دوں. پہلا یہ ہے کہ تم مہمان جو بھی آئیں انہیں مہمان کی نیت سے کھانا کھلا, یہ نیت کر لے. جو تیرے مناسب پیسے ہیں ان سے لے, لیکن تیرا جذبہ اور نیت یہی ہو کہ میں نے مہمان کو مہمانداری کی نیت سے کھانا کھلانا ہے. دوسرا جذبہ, ایک بندہ ایسا رکھ جو دسترخوان اور نیچے گری ہوئی چیزوں کو بے احتیاط سے اکٹھا کرے, چاول علیحدہ, سلاد علیحدہ, روٹیاں علیحدہ, ٹکڑے علیحدہ اور بوٹیوں کی ہڈیاں علیحدہ. ان ہڈیوں کو صاف جگہ پہ, روٹیوں کو ٹکڑے کر کے کسی مچھلیوں کے تالاب میں یا کہیں ایسی جگہ پرندے کھائیں. بچا ہوا سالن اچھی شکل میں حالت میں چاول ہوں تو ڈبہ پیک کر کے غریبوں کو پہنچا. ایک بندہ باقاعدہ تنخواہ پہ اس کام پہ رکھ, دیکھ تیرا ہوٹل چلتا ہے نہیں چلتا. آج اس کے ساتھ ہوٹل ہیں اور کئی پراپرٹیاں اور دکانیں ہیں, اور اسلام آباد کے F10 میں گھر ہے, 20-25 کروڑ سے کم کا گھر وہاں نہیں ملتا بلکہ اس سے زیادہ, صرف اس جذبے کی نیت سے. مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ میں جس بندے کو لگایا ہوں اس کی نگرانی کرتا ہوں, مجھے کہتا ہے کہ جب میں ہڈیاں خاص طور پہ ڈالتا ہوں نا, ہڈیاں اور اس کے روٹی کے ٹکڑے ڈالتا ہوں، یہ میں آپ کو ان آل رسول کی برکتوں کی وضاحتیں بتا رہا ہوں۔ ان کے چھوٹے راز ہوتے ہیں، پر ان رازوں کے اندر کہانیاں، داستانیں، حقائق اور حقیقتیں ہوتے ہیں۔ سچائی کی ایک زندگی ہے، آل رسول کی زندگی میں سچائی کی ایک زندگی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کہنے لگے کہ اس بندے نے مجھے بتایا جو کہ وہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈالتا ہے اور ہڈیاں جو ہیں صاف جگہوں پہ رکھتا ہے جسے بظاہر بلی، کتے اور پرندے کھاتے ہیں۔ کہنے لگے اس نے مجھے بتایا کہ میں نے جب سے یہ کھانا شروع کیا ہے کوئی طاقت ہے آ کے مجھے کہتی ہے اٹھ تہجد پڑھ لے۔ کہنے لگے میں جو تو نماز ہی نہیں آتی، میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر تسبیح پڑھتا ہوں، اور مجھے دعائیں ایک دفعہ سنتا ہوں خود بخود یاد ہو جاتی ہیں۔ پہلے میں زندگی کی گندگیوں میں تھا، خود خود نفاستوں میں اور نجاستوں سے نکل کے اور راحتوں میں آ گیا ہوں۔ میرا رزق بڑھ گیا ہے، دولت بڑھ گئی ہے، گھر میں پہلے تنخواہ پوری نہیں ہوتی تھی، اب بیماریاں ختم ہو گئی ہیں اور چیز بچ گئی ہے، ایک پلاٹ بھی لے لیا ہے فلاں سوسائٹی میں، ایک اور لیا ہے، اس کی قسطیں ادا کر رہا ہوں، میں تو مالا مال ہو گیا ہوں۔ یہ زندگی کے راز ہیں جو ہمیں آل رسول سے ملے ہیں، زندگی کے راز ہے۔ اور میں جو دسترخوان کے ریزے کھائے گا وہ چار چیزوں سے بچے گا، چار بیماریوں سے بچے گا۔ یہ کس کی روایت ہے؟ یہ روایت ہے حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے۔ ایک تو میں نے حضرت امام محمد تقی کی روایت بتائی نا کہ اگر بھیڑ کی ران بھی جنگل میں گر جائے اس کو نہ اٹھاؤ تاکہ ان کا حصہ ہو، اور اس حصے میں یہ میں نے آپ کو بہت سی وضاحتیں بتائیں تو بہت ساری باتیں کھل گئیں، ہڈیوں والی بات کھل گئی اور بہت سارا فائدہ ہو گیا۔ اب اگلی بات سنیے، فرمایا کہ دسترخوان کے جھڑن کا کھانا ایک تو فقر کو دور کرتا ہے، جو دسترخوان پہ گری ہوئی چیز کھائے گا، دوسرا اللہ اس کی نسلوں میں سات پشتوں تک کھانے عطا فرمائے گا، اور ایک روایت ہے جو شخص دسترخوان کے ریزے کھائے گا، گری ہوئی چیز کھا لے گا دسترخوان کی، اللہ اس کو چار بیماریوں سے دور کرے گا۔ سب سے پہلے دیوانگی، ٹینشن، پاگل پنا، ذہنی کھچاؤ، تناؤ، جس کو پرانے دور میں دیوانگی کہتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں نا، دیوانوں کی طرح ہم تیری گلیوں میں پھرتے ہیں۔ وہ دیوانوں سے مراد یہ نہیں کہ پاگل ہوتے ہیں، کپڑے اتار کے ننگے ہو جاتے ہیں، وہ دیوانوں سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اسی کے خیال میں، ہر وقت اسی کی سوچوں میں پاگل، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن۔ دوسرا کوڑ سے، جزام سے، جس کی ادنا صورت برس ہے، پھل بہری ہے، یہ کوڑ کی ادنا صورت ہے، کوڑ سے۔ اور تیسرا جلدی امراض، اور چوتھا یرکان، ہیپاٹائٹس سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے جو دسترخوان پہ گری ہوئی چیز کھائے گا، امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ اب بولیں، بتائیں بھائی اب کیا فائدہ ہوا ان چیزوں سے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیں۔ ایک دن حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ بیت الخلاء تشریف لے گئے، وہاں دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہے، اسے اٹھایا اور اپنے غلام کے حوالے کیا، جب میں باہر نکلوں تو اس کو دھو دینا، صاف کر دینا، میں اس کو کھا لوں گا۔ جب باہر تشریف لے آئے تو دیکھا تو وہ روٹی کا ٹکڑا اس نے صاف کیا، دھویا، خود کھا لیا۔ تو آپ نے پوچھا تو اس نے یہی کچھ بتایا، فرمایا جا تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ ایک شخص نے اس غلام کے آزاد کرنے کی وجہ پوچھی، فرمایا میں نے اپنے جد امجد اپنے بڑوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور مدینے والے سے سنا، جو شخص روٹی کا ٹکڑا پائے، کہیں رزق پائے اور اسے دھو کر پاک کرے اور کھا لے، وہ اس کے میدے میں نہ پہنچے گا کہ اللہ اسے آتش جہنم سے آزاد کر دے گا، میرا رب تو اسے جہنم کی آگ سے آزاد کرے اور میں اسے غلامی سے آزاد نہ کروں. ہاں کیسی بات ہے، کیا ان ہستیوں کا مزاج تھا، شرافت اور سخاوت تھی، میرا رب تو اسے آتش جہنم سے آزاد کرے اور میں اسے غلامی سے آزاد نہ کروں، جا تجھے میں نے اپنے غلامی سے آزاد کر دی. اب اور ایک آخری فائدہ سنیں اور اس کے بعد ہم آج وہ عمل کرتے ہیں جس کی مقبولیت اور محبوبیت میں شک نہیں ہے. فرمایا کہ امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، مومن کا جھوٹا کھانا یا پینا 70 بیماریوں کی دوا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا راز بتاتا ہوں آپ کو اور بڑی کام کی چیز بتاتا ہوں، سنیں. میں سچی بات بتاؤں، آپ جو دو دن یہاں نکال کے آئے ہیں اپنی قسمت پہ رش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے، میں یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے دل کے جذبات کو اللہ نے میرے اوپر جو تھوڑا سا منتقل کیا میں وہ بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے اپنی قسمت پہ رش نہیں کر رہے کہ آپ نے جو دو دن نکالے ہیں یہاں تسبیح خانے میں، یہ دو دن جو ہیں آپ کی قسمت کے انوکھے دو دن ہیں. سچ ہے، ابھی ظہر کے بعد جو نشست ہوگی اس میں پہلے سے تیاری کر کے بیٹھنا، جڑ کے، جم کے، آنکھیں کھول کے اور توجہ دھیان سے ظہر کے بعد، اور ہماری مغرب کے بعد پھر انشاءاللہ آخری نشست ہوگی 10 محرم کی شام کو، یہ جڑ کے جم کے بیٹھیے گا عصر کے، ظہر کے بعد اور اس طرح عصر کے بعد بھی، پوری توجہ سے، پورے طلب کے ساتھ. اللہ بندوں کی طلب دیکھتا ہے اور فیصلے ان کی برکتوں کے، خیروں کے، عزتوں کے کر دیتا ہے، اللہ بندوں کی طلب دیکھتا ہے. اب میں جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا. حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جھوٹا کھانا یا پینا 70 بیماریوں کی دوا ہے. کتنی بیماریوں کی؟ 70 بیماریوں کی دوا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں، ایک پلیٹ میں ہم کھاتے ہیں، ایک کا جھوٹا دوسرے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ پتہ نہیں میرے ساتھ کھانے والا خضر ہے، میرے ساتھ کھانے والا کوئی ابدال ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے، ولی ہے، مجھے کیا خبر. جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد قدمین شریفین سے سلام پھیرنے کے بعد مجھے ایک اللہ والے نے یہ بات بتائی، جو شخص اٹھ کے باہر جائے گا مسجد نبوی شریف میں وہ خضر ہوگا، چاہے وہ جس لباس میں ہو، جس ملک کے شہری کے روپ میں ہو، جیسے بھی ہو. ہمیں کیا خبر، ہمارے ساتھ دسترخوان پہ جو بیٹھا ہوا فرد ہے یہ کون ہے اور اس کے جھوٹے میں کتنی شفا ہے، اس کے جھوٹے میں کتنی شفا ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا، میں تھا خاران میں، خاران ایران کا بارڈر، کوئٹہ، کوئٹہ سے آگے جائیں نوشکی، نوشکی سے آگے جائیں دالبندین، دالبندین سے آگے جائیں خاران، ایران کا بارڈر. یہ بات ہے 89 کی، 89 کتنے سال ہو گئے، 90 ہے جی 28-29 سال ہو گئے. میں وہاں تھا, ایک صاحب ہمارے ہم سفر تھے, بروہی زبان بولتے تھے. اس کی کچھ داڑھیں نہیں تھیں, دانت بھی نہیں تھے, تو وہ نا لکما اٹھاتا تھا تو کچھ لکمے سے قطرے پلیٹ میں گر جاتے تھے اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے. روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا, ایک ٹانگ سے معذور تھا, پتہ نہیں کیسے کھڑے ہو کے روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا. روزانہ کھڑے ہو کے نا صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا روزانہ. بہت نیک صالح اور نہایت ان پڑھ سادہ سا بندہ تھا, بالکل اردو نہیں آتی تھی. روزانہ. اچھا, میرے دل میں خیال آیا, مجھے کوئی کش وغیرہ نہیں ہوا, ایسے میرے دل میں خیال آیا مومن ہے, علم تھوڑا ہے تو پوچھ بھی تھوڑی ہوگی, علم تھوڑا ہے نا تو پوچھ بھی تھوڑی ہوگی, دیہاتی آدمی. اچھا, اس کے پاس ایک مشکیزہ تھا بکری کا چھوٹا سا, اس مشکیزے میں گھی تھا, وہ ریت میں دبا دیتا تھا اور میں تو ایک انگلی بھی نہ کھا سکا, اس کی سمیل اتنی تھی, بو اتنی تھی, لیکن تھا وہ کشتہ واقعی اور اس کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر تھی. کہتا تھا کہ میں ذکر بہت کرتا ہوں تو میرا دماغ خالی ہو جاتا ہے, پھر میں نے یہ رکھا ہوا ہے مشکیزے کا گھی, میں کھا لیتا ہوں پھر میرا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ محمد سراج صاحب, جن کے نام پہ خانقاہ سراجیہ ہے وادی دامان میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے, اپنی خانقاہ میں آنے والوں کو کتنا گھی دیتے تھے؟ آدھا پاؤ روزانہ گھی دیتے تھے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس دور میں گھی کھاؤ, کیوں؟ جب گھی کھاؤ گے تو دماغ صحت مند رہے گا, اگر گھی نہیں کھاؤ گے دماغ ہوگا خراب, کہے گا مجھے کش میں پریاں نظر آ رہی ہیں. اور ایک چیز بتاؤں, سر پہ اور تلووں پہ تیل, آج رات بھی میں مجھے اتنی دیر سویا ہوں, میں نے تلووں پہ تیل لگایا ہے. ذکر کرنے والا تسبیح کرنے والا اگر سر پہ تیل اچھی طرح نہیں ملے گا, اپنے پاؤں کے ٹخنوں سمیت تلووں پہ تیل نہیں ملے گا, زیادہ عرصہ عبادت تسبیح اور ذکر میں نہیں چل سکتا. لکھ لو میری بات کو, جہاں یہ فٹنس اور صحت کے لیے ضروری ہے, جو ذکر تسبیح کرنے والا ہے اس کے لیے اشد ضروری ہے. اچھا, میں اس کے ساتھ کھا لیتا تھا, میں بات بتا رہا تھا. امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جھوٹے میں 70 بیماریوں کی کیا ہے؟ شفا ہے. میرے دل میں ایسے بات آئی, میں نے کہا میں اس کے ساتھ کھاؤں گا, میں پلیٹ میں اسی کے ساتھ ہو جاتا اور کھاتا تھا. اور وہ بیچارہ مجبور تھا, اس کے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے تھے, ایسے جو لکما کرتا نا تو لکمے سے دال روٹی شوربا جو بھی ہے وہ گر جاتا تھا پلیٹ کے اندر. میں کھاتا رہا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ 2-3 دن کے بعد میرے دل میں آئے کہ میں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھوں, خود بخود ایسے. اور میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی شروع کر دی. وہ ایک دفعہ پڑھتا تھا, میں دن میں 2 دفعہ پڑھتا تھا. اور پھر ذکر اذکار تسبیحات پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں شروع ہو گئیں, اور کچھ عرصے کے بعد مجھے محسوس ہو کہ یہ چیز کیا ہے میرے مسلے پہ. میں نے کہا کہ شاید کوئی چیز ہے, میرے ہاتھ سے ہٹاؤں وہ ہاتھ پہ نہیں تھا. کچھ ایسی انوارات اور پتہ نہیں کیا کیفیات اور میری آنکھوں نے کیا کچھ دیکھنا شروع کر دیا. وہ حیران اور احساس ہوا کہ اس کے جھوٹے میں روحانی شفا ملی اور جسمانی شفا بھی ہے. آپ جو اکٹھا بیٹھ کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور دسترخوان پہ مل جل کے کھاتے ہیں, جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے پلیٹ میں, اتنے ہاتھ ایک یہ ہے کہ اکیلی پلیٹ مجھے مل جائے، ایک یہ ہے آ جائیں آپ بھی، اچھی روٹ بوٹی آپ کھا لیں، میں شوربہ کھا لوں گا، کیا حرج ہے؟ صرف زبان کے ہونٹوں تک ذائقہ ہوتا ہے شوربے اور روٹی اور بوٹی کا، اس کے بعد تو کام برابر ہو جاتا ہے، میں کھا لوں گا۔ جتنا نہیں میرے ساتھ مل کے بیٹھنے والا ان نون آدمی ہے اور اس میں کتنی شفا ہے اور کتنی راحت ہے اور کتنی رحمت ہے۔ اب پتہ چلا کہ اجتماعی دسترخوان کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اور گھر میں نا ایک کام کیا کرے، گھر میں اپنے بچوں کو گھر والوں کو ایک پلیٹ میں ساتھ ملا لیا کرے، بچوں کے جوٹھے میں بڑی شفا ہے، بڑی شفا ہے، حیرت انگیز ترین شفا ہے، حیرت انگیز نہیں، حیرت انگیز ترین شفا ہے۔ اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کسی جگہ دعوت تھی تو وہ اینکر بیٹھے ہوئے تھے، تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک سہیل وڑیچ ہے، اس نے کہا کہ جی آپ کے، مجھے کہنے لگا آپ کے رسالے میں جوہری توانائی ہے، یہ بندے کو ایسے کھینچ لیتا ہے۔ میں نے کہا اتنا رسالہ سنا ہے بکتا ہے، میں بھی ساری عمر جو ہے اسی میڈیا میں رہا ہوں، کوئی جوہری توانائی ہے۔ سارے ہنس پڑے، کہنے لگے آپ نے یہ لفظ بڑا اچھا استعمال کیا، وہ ہو نہ ہو پر جھوٹے میں جوہری توانائی ہے، جوہری توانائی، جھوٹے میں جوہری توانائی۔ ایک میرا خیال ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، اللہ پاک جل شانہ نا قربانی سے عطا فرماتے ہیں کہ جھوٹے میں کچھ کراہت کا پہلو ہوتا ہے، بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس مشاہدے سے مشاہدہ عطا فرما دیتا۔ یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، یہ میرا وجدان ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ انسان کہتا ہے میرا اپنا برتن ہو اور اپنا سب کچھ ہو، اس لیے جنت میں اپنے اپنے برتن ہوں گے اور اپنے اپنے ایک پل میں جام ہوں گے۔ جنت میں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اجتماعی دسترخوان ہوگا، شاید ہوگا، اگر ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس لیے لیکن وہ چیز چونکہ انسان کے مزاج میں ہلکی سی کچھ بعض اوقات کراہت محسوس ہوتی ہے، یہ پیالے سے اس نے پیا، میں بھی اسی سے پیوں، اسی روٹی، اسی تھالی، اسی، اللہ اس قربانی پہ شفا کے فیصلے کرتا ہے، روحانی اور جسمانی شفا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ کتنی دیر بات کی ہم نے؟ ہاں بھائی، نہ نہ دو گھنٹے سے زیادہ ہے، دو گھنٹے پھر تو زیادہ نہیں ہوا، میں تو ایسے ہی پریشان ہو گیا، اصل میں اجالا زیادہ ہو گیا، روشنی زیادہ ہو گئی نا دن کی، رات کو مغرب کے بعد پتہ نہیں چلتا، رات چونکہ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے تو دو گھنٹے 20 منٹ، دو گھنٹے یہ، اب بیٹھ کے وہ عمل کریں گے۔ آج وہ دن ہے جس دن کی میں نے حضرت شیخ الحدیث کی رات روایتوں کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ عاشورہ کا دن کتنا حرمت والا، کتنا عظمت والا اور کتنا وقار اور شان و شوکت والا یہ دن ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا وہ عمل کریں گے، وہ ذکر کریں گے جو ذکر ہم نے رات کیا تھا، اور آپ سوچ نہیں سکتے اس ذکر کے کیا کمال ہیں۔ لیکن ایک لفظ ابھی ہم نے بیٹھ کر پڑھنا ہے، وہ ہے یا واسع یا فتاح، یا واسع ہو۔ پہلے اس کے تھوڑے سے فائدے سن لیجئے اور غور سے سنیے، تھوڑے سے فائدے سنیں اور غور سے سنیں، وہ سن لیجئے۔ پہلے اے اللہ وسعت دے اور فتوحات کے دروازے بھی کھول دے اور ہر جگہ فتح بھی دے اور ہر راہ کو ہمارے لیے ہموار کر دے۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہوتا ہے جن کی زندگی میں رکاوٹیں ہوں، بس یہ چھوٹا سا لفظ کہنا کافی ہے، جن کی زندگی میں رکاوٹیں ہوں یا ان کے لیے یہ وظیفہ میں دیتا ہوں۔ اور اگر اس کو اجتماعی بیٹھ کے پڑھیں گے، پتہ نہیں کس پڑھنے والے کی زبان کی کیا تاثیر ہے، وہی بات ہے کہ جتنے ہاتھ پلیٹ میں ملیں گے یا واسع ہو یا فتح ہو یا فتح ہو. کیا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ یہ وہ عجب لفظ ہے، عجب تاثیر ہے جس کے اندر برکتیں ہیں. اور بس میں نے ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا، جس کی زندگی میں رکاوٹ ہو، زندگی کا ہر معاملہ آ کے اٹک جائے، پھنس جائے اور بندہ مجبور ہو جائے، اور ساری عمر مسائل کے حل کرتے کرتے وقت سے پہلے بوڑھا اور زندگی ختم، تو جس کی زندگی میں رکاوٹ ہو وہ اس کو پڑھے. پر پڑھے کیسے؟ وجدان سے. اور وجدان کسے کہتے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگیں، انگ انگ سسک جائے، انگ انگ تڑپ جائے، اور ایسا محسوس ہو کہ بس اللہ نے میری سن لی ہے اور فیصلہ کر دیا ہے. اور پڑھے ایسے ایسے پڑھے. اگر صرف ایسی بول ہی پڑھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، وہ آ رہا وہ جا رہا، گھڑی دیکھ رہے، اپنی داڑھی کو صحیح کر رہے، اس کا نہیں نہیں یہ نہیں ہے، نیچے چٹائی کا تنکا توڑ رہے، نہ ایسے نہ. پڑھے پر کیسے؟ کیسے؟ وجدان سے. وجدان سے. آپ یہ وظائف لکھ رہے ہوں گے، جو ہر روز کے وظائف جو ہو رہے ہیں، ابھی کبھی لکھ لیجئے گا وجدان سے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے مانگنا. ہم وجدان میں ڈوبتے نہیں، ہم پاگل نہیں ہوتے، ہم دیوانے نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم نے تو دعائیں پڑھی تھی، مانگی کہاں تھی؟ تو میں کہتا ہوں کہ بس کہتے ہیں نا کہ آج کچھ ایسا کر دے، خالی دامن بھر دے، مولا آج تو بس کچھ ایسا کر دے، اور میرے اس وجدان کے کہ مجھے آج یہ میرا خالی دامن بھر دے، مولا آج تو کر دے، آج تو انشاءاللہ رحمت برکتوں کا اور جھولیاں بھروا کے فیصلے کروا کے اٹھیں گے انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. آج تو ایسا ہو کہ کوئی اللہ سے جھولیاں بھروا کے اٹھے. کیا خیال ہے؟ تو پھر پڑھیں گے یا مانگیں گے؟ ڈوب کے، تڑپ کے ہیں؟ بولیں، پہلے فیصلہ تو کریں پھر ہم آگے چلیں. پہلے فیصلہ تو کریں پھر ہم آگے چلیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور پڑھنا صرف یہی ہے، صرف یہی ہے، یا واسع ہو یا فتح ہو. زندگی کی کوئی رکاوٹ ہے اور کسی قسم کی رکاوٹ ہے، رزق کی، شادیوں کی، جاب کی، نوکری کی، عزت کی، شان و شوکت کی، مقامات اور کمالات کی، گھر کی، صحت کی، کوئی قرضوں کی، قید کی، کوئی رکاوٹ جو میں نے بیان کی یا نہیں کیا، یا وہ رکاوٹ کہ مولا میں تجھ تک نہیں پہنچ رہا، مولا تیرے حبیب کے عشق تک نہیں پہنچ پا رہا، مولا تیرے مدینے والے محمد اور آل محمد کی محبتوں تک میں نہیں پہنچ پا رہا جو مجھے کرنی چاہیے تھی، حق ادا کرنا چاہیے تھا. مجھے یہ رکاوٹ ہے کہ تسبیح پڑھنے کی نیت کرتا ہوں نہیں پڑھ سکتا، نماز کو دل چاہتا ہے پہنچ نہیں پاتا، قرآن روزانہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے چھو نہیں پاتا، ہاتھ نہیں لگا پاتا. مولا درود پاک کروڑوں اربوں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے نفس اور شیطان کی کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ میری راہیں، میرے راستے، میری منزلیں بند کر دیتی ہے. کوئی رکاوٹ ہے؟ یا واسع ہو یا فتح ہو، یا فتح ہو. ڈوب کے پڑھیں اور درد سے پڑھیں اور غم سے پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کہ بس اندر اندر ایسے جذبہ ہمیں دیوانہ کر دے. کریں گے؟ اب میں درود پاک پڑھوں گا تو درود پاک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ بس اب ڈوب جائیں، پھر جب میں درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ پھر دعا مانگیں گے. اب ڈوب جائیں، ڈوب
ٹوٹ جائیں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا رحم المساکین، یا رحم المساکین، یا رحم المساکین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. روزے داروں، پردیسیوں اور مسافروں کا مجمع ہے تیری طلب میں، تیرے حبیب کی طلب میں، محمد آل محمد، اصحاب محمد کے سچی راہوں میں چلنے کے لیے گھروں کو چھوڑ، اپنی راحتوں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں. اے سخی آقا، ان کی حاضری کو قبول فرما، 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 محبوب و مقبول فرما، مردود نہ فرما، مردود نہ فرما. قیامت کے دن قافلہ حسینی کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما دے، قافلہ حسینی کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما دے، حسن حسین کی شفاعتوں کا ہمیں بھی حقدار بنا دے. اللہ ہم نے یہاں تک سنا کہ حافظ سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، کیا یہ نواسا رسول سفارش نہیں کریں گے؟ جن کی برکتوں سے، جن کی قربانیوں سے بڑے بڑے حاجی بنے، بڑے بڑے حافظ بنے. اے سخی آقا، ہمیں اس قافلے میں شامل فرما، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، دنیا آخرت میں وسعت دے، بہتری دے، خیر دے، راحت و رحمت افر عافیت عطا فرما، ہماری ہر خیر کو متوجہ فرما اور ہر شر ہم سے دور فرما. جتنے پردیسی بیٹھے ہیں، جب اپنے گھروں کو لوٹیں خالی نہ جائیں، خالی نہ جائیں. اللہ ان کو ہرا بھرا کر دے، اللہ ان کو شان و شوکت دے دے، اللہ ان کو راحت رحمت دے دے، یا اللہ ان کو وسعت برکت دے دے، عفر عافیت دے دے، دنیا کے بھی خیریں دے دے، آخرت کے بھی خیریں دے دے، اور دنیا کے بھی برکتیں دے دے، آخرت کے بھی برکتیں دے دے. ان کی نسلوں کو مالا مال کر دے، ان کی نسلوں میں ولی پتا کر دے، ان کی نسلوں میں فقیہ، حافظ، عالم اور درویش بنا. اللہ ان کی نسلوں میں سخاوت دے دے، برکت دے دے. اللہ ان کی نسلوں کی عمر میں برکت دے، علم میں برکت دے، حلم میں برکت دے. یا اللہ ان کی نسلوں کی جانوں، عزتوں، عصمتوں کی حفاظت فرما. الہی، یہ جتنے پردیسی آئے ہیں اور دنیا کے جس کونے میں ہیں، ان تک میری آواز پہنچ رہی، ان سب کو یہ ساری برکتیں عطا فرما، ان سب کو یہ ساری وسعتیں عطا فرما، ان سب کو یہ ساری خیریں عطا فرما، خیریں عطا فرما، خیریں عطا فرما. ہماری نسلوں کو نامراد نہ کر، صدا با مراد کر، ہماری نسلوں کو نامراد نہ کر، صدا با مراد کر. بڑی دور پر ایسے آنسوں امیدوں کے ساتھ تیری بندیاں اور بندے آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی آنسوں امیدیں ٹوٹ نہ جائیں. تیرا در تو آخری در ہے، تیرا گھر تو آخری گھر ہے، تیری منزل تو آخری منزل ہے. جگہ جگہ سے ٹھکرائے، جگہ جگہ سے ٹھکرائے، یہ سارے تیرے بندے اور بندیاں آئی ہیں، ان ٹھکراؤں ہوں کو اب تو اپنی رحمت دے دے، اپنی چھتری، اپنا سایہ دے دے، اپنی برکت، اپنی وسعت دے دے. اللہ ان کو جھولیاں رزق سے بھر دے، اور بیٹوں سے بھر دے، اور گھروں اور دروں سے بھر دے، ایمان، اخلاق، اخلاص سے بھر دے، کامل برکت اور عافیت سے بھر دے. ان کی جھولیاں خالی نہ ہوں، ہمیشہ بھری ہوں۔ آقا جتنے تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں، کسی کو در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا محتاج نہ بنا، در در کا منگتا نہ بنا، در در کا سوالی نہ بنا، پر اپنے در کا بنا، اپنے در کا بنا، اور اپنے در پہ ہمیشہ عطا فرما، خیریں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، اور برکتیں عطا فرما، اور وسعتیں عطا فرما، دنیا کی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھی عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ہمیشہ برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ بن مانگے عطا فرما، ان مانگے عطا فرما۔ اللہ تیری تا جتنی بندیاں اور بندے دلوں کی آشیں امیدیں لائے ہیں، دلوں کی فریادیں مرادیں لائے ہیں، اللہ تو جانتا ہے وہ کتنے دکھی ہیں، تو جانتا ہے کہ ان کو کتنی ضرورت ہے، اللہ انہیں عطا فرما، انہیں عطا فرما۔ شادیوں کی بندشیں دور فرما، اولاد کی بندشیں دور فرما، رزق کی بندشیں دور فرما، صحت کی بندشیں دور فرما۔ یا واسع و یا فتاح، یا واسع و یا فتاح، یا واسع و یا فتاح۔ اے اللہ اپنے ان دو ناموں کی لاج رکھ لے، ان دو ناموں کی برکتیں دے دے، ان دو ناموں کے ذریعے سے ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما، ساری برکتیں عطا فرما۔ ان دو ناموں کے ذریعے سے دنیا میں بھی خیریں، آخرت میں بھی خیریں، اور دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔ میرے وطن کی خیر کر دے، میرے وطن کی بادشاہوں کی خیر کر دے، غریبوں فقیروں کی خیر کر دے، چھاونیوں ایوانوں ہسپتالوں اور اے اللہ گلی کوچوں کی خیر کر دے، اور اے اللہ دنیا کی بھی خیر کر دے اور آخرت کی بھی خیر کر دے، اور جتنی انسانیت میں غیر مسلم ہیں سب کی خیر کر دے، اور سب کو مدینے والے کی غلامی دے دے، اور ایمان اور امن دے دے۔ میرے وطن میں خیر اور امن عطا فرما، راحت اور رحمت عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔